لا إله إلا الله لا إله إلا الله
توحید-sunnah.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة فاتحة یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا متن ہے، اور سارا قرآن اس ایک چھوٹی سی سورة کا اس کی تفصیل ہے اور اس کی شرح ہے. اس لیے سورہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں. ام القرآن یہ پورے قرآن کی ماں ہے، پورے قرآن کا اصل ہے، پورے قرآن کا متن ہے، باقی سارا قرآن اس سورہ کی شرح ہے. پھر سورہ فاتحہ میں شروع میں تو اللہ تعالی کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی کی تعریف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، حمد و ثنا کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جواب کیوں دیتے ہیں؟ معلوم تو ہے ہی کہ بندے نے تعریف کی ہے. نمازی جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو نمازی کو خود کہہ رہا ہے، اس کو تو معلوم ہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر متوجہ ہو کر میری حمد و ثنا کر رہا ہے، اس وقت دنیا و معصیہ سے الگ ہو کر کٹ کر میرے سامنے کھڑا ہے. اللہ کو تو ہے ہی نہیں، کہنے والا بھی جانتا ہے، سننے والا بھی جانتا ہے، ان دو کے سوا کوئی تیسرا انسان نہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عابد بنی عابدی، نہ اس کا کوئی ان سے تعلق ہے. میاں عاشق و معشوق رنگین کرامن تاجگیرا من خبر بھی اللہ تعالیٰ سے دور لگائے ہوئے ادھر متوجہ ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہے. پھر یہ جواب کیوں ملتا؟ ایسی باتیں سوچنے سے، سمجھنے سے تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی. اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں خامدانی عبدی، میرا بندہ میرے ہم سے تلاش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی قول و فعل بلا نفع بلا فائدہ نہیں ہو سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد جواب میں خامد یعنی عبدی، اس سے سوائے اس کے اور کچھ مقصد نہیں کہ اپنے بندے کا اکرام، بندے کی تشدیق ہے، دل جوئی ہے، دل جوئی، تو میرے سامنے کھڑا ہے، میں تجھ سے غافل نہیں ہوں، جتنا تو میری طرف متوجہ ہے میں اسے ہزاروں ہزاروں گنا زیادہ تیری طرف متوجہ ہوں، یہ بتانا مقصود. اس کے کان سنے یا نہ سنے، مگر کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے جو پہنچایا وہ ہزاروں صداقت ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف، سب سے زیادہ صادق ہے، صادق اس پر ایمان ہے. تو اس کے کان، نمازی کے کان تو نہیں سنتے، اس کا دل سن رہا ہے کہ میرا اللہ اس وقت میری طرف متوجہ ہے، مجھ سے مخاطب ہے اور وہ میرا اللہ فرما رہا ہے خامدہ عبدی. اس کے بعد جب نمازی کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، رحمان کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی ویسے ہی رحم کرنے والا. یہ جملے جب نمازی کہتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملتا ہے اتنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. حمد و ثنا میں کچھ عمیق فرق بتائے جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ حاصل تو دونوں کا ایک ہی ہے. ایک جملے میں یہ فرمانا حامد علی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی ہے، دوسرے میں یہ فرمانا کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، یہ دو جملے الگ الگ کیوں؟ وہ بھی اپنے بندے کا اکرام ظاہر کرنے کے لیے. آپ جب کسی کو خطاب کرتے ہیں، کسی بڑے کو خط وغیرہ لکھتے ہیں، اس میں خطابات لکھتے ہیں، تو ایک ہی معنی کے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں مکرم و محترم، مکرمی محترمی محرمی، تو تینوں کے معنی تو ایک ہی ہے، ایک ہی معنی. کرمی کے معنی بھی وہی، میرے لیے قابل تعظیم کا واجب التعظیم. محترمی کے معنی بھی وہی، معظمی کے معنی بھی وہی. کیا کہتے ہیں مخدومی و مقال، میرے مخدوم میں خادم ہوں، میرے مطاع یعنی میں طاعت گزار ہوں، دونوں کا مطلب تو ایک ہی ٹھہرا، ایک ہی مطلب. یا کہتے ہیں کہ ممنون اور شکر گزار ہوں, وہی معنی ممنون کے وہی شکر گزار کے, دونوں کے ایک ہی معنی. ایک مطلب کے کئی الفاظ یا کئی جملے بولنے کے مقصد کیا ہوتا ہے, مزید تاکید. اگر وہی الفاظ دہرائے جائیں تاکید تو اس میں بھی ہو جاتی ہے, مگر الفاظ الگ الگ ہوں, معانی وہی ہوں, تو اس کو کہتے ہیں نشاط طبع اور تفنن. تفنن کہتے ہیں اور نشاط طبع کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. معانی وہی, مطلب وہی, مفہوم وہی, مقصد وہی, مگر الفاظ بدل کر لا کر مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنا یہ مقصود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کے بعد تو فرمایا خانی دانی عابدی, دوسرے کے بعد اثنا علیہ عابدی, جو بندے کا اکرام ہو رہا ہے, اپنے بندے کے ساتھ محبت کا اظہار یوں فرما رہے ہیں کہ پہلے جملے کا جو جواب ہے دوسرے جملے کا جواب بھی وہی ہے, مگر الفاظ بدل گئے اظہار محبت کے. نماز جب تیسرا جملہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں عبدی, میرے بندے نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا, دوسرے دنوں میں مرنے سے پہلے جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں عارضی مالک اور بھی ہیں, دنیا میں عارضی مالک اور بھی ہیں, کسی سے کوئی کام چلتا ہے, کسی سے کوئی کام نکلتا ہے, کسی سے کوئی ضرورت کوئی حاجت ایسی ایک دوسرے سے پیش آتی رہتی ہیں, ایک دوسرے کے کام کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عارضی املاک بنا کر دے دی ہیں, عارضی املاک در اصل کو ہمیشہ کے لیے ہر لمحہ میں ہر زمانے میں ہر چیز کے مالک صرف وہی, صرف وہی مالک. دنیا میں پھر بھی یہ چیز میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری, یہ میری ہے, رگ لگی رہتی ہے, یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے, یہ اس کی. مگر حساب و کتاب کے دن مالک یوم الدین, اس نے تمام املاک غارغہ سب ختم ہو جائے, کسی کا کچھ نہیں رہے گا, کوئی بس نہیں چلے گا, جو کچھ بھی ہے. جیسے حقیقتا مالک وہی ہے تو اس وقت میں ظاہرا بھی اور کوئی مالک نہیں ہوگا, صرف ایک. پہلے تو یہ حمد و ثنا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جوابات ملتے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ ہاں ہم تمہاری حمد و ثنا کو سن رہے ہیں, قبول ہے, قبول ہے, یہ قبولیت کی سند ہے. علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو سوچا کریں, جیسے سوچیں گے تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا, محبت بڑھے گی, توجہ اور انابت اللہ تعالی کی طرف بڑھے گی. سوچا کریں جب کہیں الحمدللہ رب العالمین, سوچا کریں میرا اللہ میری ہم کو سن رہا ہے اور سن کر جواب بھی دے رہا ہے. جواب کیسے دے رہا, حامدانی عبدی, ارے اور کچھ ہو یا نہ ہو ان کا عبدی فرما دینا کتنی بڑی بات. انسان قربان ہو جائے اللہ تعالیٰ کے اتباع سے, عبدی میرا بندہ. نمازی تو فرما رہی میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے, اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا بندہ. کسی پر بجتا نہ چاہیے, بجتا نہ چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ کی شان اور کیا یہ بندر آئیے, اللہ تعالیٰ فرمائے میرا بندہ, میرے بندے نے میرے حمد. اس کے بعد اسی طریقے سے معاملہ چلتا گیا, اذن علیہ عبدی فوض الیہ عبدی, ساتھ ساتھ سوچتے جائیں. میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا. میں نے کہا الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا. میں نے کہا مالک یوم الدین, اللہ کی طرف سے جواب مل گیا. یوں متوجہ ہوں جیسے کہ کانوں سے سن رہے ہیں, ایسے متوجہ ہو کر غور کیا کریں. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں جیسے کہ میں سن رہا ہوں, اتنی توجہ سے. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ تیری حمد و ثنا کے ساتھ. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتے نہ کریں گے, صرف تیری عبادت کرتے ہیں. حکومت ہے تو تیری ہے, احکام مانیں گے صرف تیرے مانیں گے. تیرے احکام کے مقابلہ میں دنیا بھر کے احکام آ جائیں, ہم کسی کا اتباع نہیں کریں گے. یہ بظاہر ایک دعویٰ ہے, یا کہ نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے, موحد ہیں, موحد. تیری عبادت کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانیں. ایک دعویٰ پایا جاتا ہے کہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے آپ, اور کسی کی بات نہیں مانیں گے. ان دعویٰ کے ساتھ پھر عجز و انکسار ظاہر کر رہا ہے بندہ, ایاک نستعین, یا اللہ اس بات میں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے, اس پر قائم رہنے میں, استقامت میں, دین میں تخلق اور مضبوطی میں کسی سے مدد چاہتے, تیری مدد ہوگی تو ہم اس پر قائم رہ سکیں گے, ورنہ نہیں. اس بات پر قائم رہنا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے, قائم رہنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل, بہت مشکل. یہ لا الہ الا اللہ کی دوسری تعبیر ہے. کہنے کو تو بہت آسان ہے, ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ, ہر مسلمان کہتا ہے. عبادت ہم صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں, اور اللہ ہی کی کریں گے, کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. یہ کہنے میں تو بہت آسان ہے, مگر اپنے حالات کا جائزہ لیں, کیا اس پر کوئی مسلمان قائم بھی ہے یا ایسی زبان سے کہتے چلے جا رہے ہیں. کوئی قائم ہے, اپنا اپنا ذرا احتساب کر. ایک طرف اللہ تعالی کا حکم, اس کے مقابلہ میں رشتہ دار ہیں, معاشرہ برا ہے, برا ماحول ہے, دوست ہیں اور جاننے والے لوگ ہیں یا خود کام ہیں, یہ تو ہی بیرونی طاقتیں, خود اپنے اندر سے دیکھیں, اپنے نفس کے تقاضے. شیطان اور نفس کے تقاضے ہیں, وہ ایک حکم دیتے ہیں اور اللہ کا حکم ان کے مقابلہ میں دوسرا ہے. کیا ایسے وقت میں آپ نفس کے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا نفس کا اتباع کرتے ہیں؟ محال اور معاشرہ اس کا اتباع کر رہے ہیں یا اللہ کا اتباع کرتے ہیں؟ تو ذرا اپنے حالات کو دیکھ لیجیے. گزشتہ جمعہ میں جو بیان ہوا اسی کو دیکھ لیں, فی الحال تازہ مثال سامنے, اسی کو دیکھ لیں. کسی کے مرنے کے بعد مثال اطلاق کے طریقے آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں یا اپنے نفس کے خواہشات یا دوست اور احباب اور عائل اور اقارب ان کی خاطر کے کہیں یہ ناراض نہ ہوتا ان کی خاطر کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے تو وہ ٹیلی فون پر کسی نے بتایا کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے صاحبزادے نے اعلان کروا دیا کہ تیجا نہیں ہوگا, تیجا 40 میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. مجھے بہت مسرت تھی, میں نے فون کرنے والے سے یہ کہا کہ ان کے صاحبزادے کو جن کا انتقال ہوا جنہوں نے اعلان کروایا اتنی ہمت سے کام لیا تو میں نے نعبد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. لا الہ الا اللہ پر اللہ تعالی نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ کے حکم کے مقابلے میں پورے رشتے داروں کو چھوڑ دیا, جوڑے جڑتا رہے کٹے کٹتا رہے, ایک اللہ سے معاملہ تعلق, اللہ سے تعلق قائم اور مضبوط رہے, ساری دنیا ناراض رہے راضی رہے, جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے, اللہ کا تعلق نہ چھوڑ. اتنا بھی میں نے کہا ہی تھا کہ ان کو میری طرف سے مبارک دے دیں, تو آج وہ فون پر یہ فرماتے ہیں کہ وہ دفن کرنے کے بعد لوگ ان کے گھر پر پہنچ گئے, دفنا کر سیدھے گھر پر پہنچ گئے اور وہاں جب تک کھانا نہیں کھا لیں گے جان نہیں چھوڑیں گے سب وہاں بیٹھیں گے. میں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے نے ان کو کسی کام میں نہیں لگایا, کارخانہ صاف کرنے لگا دیں. بتایا کہ بھائی ان کا قریب میں کارخانہ بھی ہے, تو میں نے کہا جتنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے انتظار میں, گیدوں کی طرح گید کہہ لیں گدے کہیں, جتنے بیٹھے ہیں سب کو کارخانہ صاف کرنے میں لگا دیتا نا, مدد کرو تعاون کرو. ہمارے ابا اتنے دونوں سے بیمار تھے, کام کاج چھوٹے ہوئے ہیں, کارخانے کی صفائی بھی نہیں ہوئی, تو تعاون کرو صاف کرو کارخانہ. کارخانہ صاف کرنے کے بعد کھانا جا کر گھروں میں کھائیے. جن کے ہاں میت ہو جائے وہ تو آپ لوگ ان کو کھانا کھلائیں, بجائے اس کے کہ سارے قبرستان سے جو وہاں سے چھوٹتے ہیں اور سب جمع ہو کر اس کے گھر میں بعد کھانا کھائیں. میں نے کہا کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کیا, کہتے ہیں نہیں وہ تو خاموش ہیں. اور جب تک یہ گد کھانا نہیں کھا لیں گے اس کی جان نہیں چھوڑیں گے. اور وہ تو میں نے کہا بھائی میری آدھی مبارک واپس لے لو, پہلی مبارک دیتی ہے سلام بھی کہیں مبارک بھی دیں کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ تیجا نہیں ہوگا. تو یہ گھر پر جو جمع ہوئے ہیں یہ ان کو کھلانے کی تیاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کھلا بتایا کہ نہیں وہ تو کھا کر کے جائیں گے, ویسے نہیں جائیں گے تو یہ کھلانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو آدھی مبارک واپس, آدھی اسی پر لمبی ہو رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کتنی بار آپ روزانہ پڑھتے ہیں؟ کتنی بار جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سوچیں کہ ایک نماز میں دو رکعتیں ہیں, فرض میں تو دو بار, فرض کی چار رکعتیں چار بار, سنتوں میں نوافل میں زبان سے تو پڑھ رہے ہیں, مگر کیا کسی روز اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہوگی؟ کیا اللہ یہ پوچھے گا نہیں کہ زبان سے تو کہتا تھا مگر یہ کہ کبھی تھی عمل کرنے کا کبھی نہیں سوچا؟ اس لیے ایاک نعبد, اس کے بعد بندے کو یہ تعلیم دی یوں کہا کرو ایاک نستعین, یا اللہ ہم نے دعویٰ کیا ہے بہت بڑا, بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. یا دعویٰ سارا جہاں ناراض ہو پر بھانا چاہیے, مدے نظر تو مرد یہ جانا نہ چاہیے. بس اس نظر سے دیکھ کر کے کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. اتنا بڑا دعویٰ ہم نے کر, اس پر قائم رہنا بہت مشکل لگے گا. ادھر تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں, میں بھی بہت کہتا رہتا ہوں کہ دین پر چلنا بہت آسان ہے, بہت آسان, بہت آسان. کئی بار میری زبان سے سنا ہوگا بہت آسان. ادھر کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت مشکل, بہت مشکل. بات یہ ہے کہ جو چلنا چاہے اس کے لیے تو بہت آسان, چاہتا ہی نہیں. غیر سے ڈرتا ہے, اللہ کا, اللہ کے خوف پر غیر کا خوف اس کے قلب پر غالب, اس کے لیے بہت مشکل. جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہو جائے, اللہ کی محبت غیر کی محبت پر غالب آ جائے, اللہ کا خوف تمام دنیا کے خوف پر غالب آ جائے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں, بہت آسان, بہت آسان, بہت. یا اللہ تو اپنے رحمت سے ہمارے قلوب میں اپنی ایسی محبت عطا فرما دے کہ سب محبتوں پر غالب آ جائے, ایسا خوف عطا فرما دے کہ دنیا بھر کے خوفوں پر غالب آ جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے عبادت ہے کیا؟ یہ تو کہہ دیا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے. وہ بتائے گا کون کہ میری عبادت کیسے کرو؟ ہر شخص سے اللہ باتیں کرے ایسے تو نہیں ہوگا. ہر آدمی کے پاس وحی آیا کرے, اللہ تعالیٰ آیا کرے, یہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کرے, وحی آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کتاب اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, احادیث مبارکہ, ان کی تشریح کرنے کے لیے کچھ لوگ جانتے ہیں. براہ راست قرآن کریم کو سمجھنا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنا یہ صحیح نہیں. ان کی تعبیر اور تفسیر کچھ لوگ کریں گے. انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. ہم نے قرآن نازل فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے, ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا. میں براہ راست قرآن سمجھ لوں, آپ کی تعلیمات سے الگ ہو کر وہ گمراہ ہوگا, نہیں سمجھ سکے. لتبین للناس ما نزل الیہم, اس قرآن کی تشریح, اس کی تبیین, اس کی تفسیر, اس کی تلقین وہ آپ فرمائیں گے. جو تفسیر اس کی آپ سمجھائیں گے وہی تفسیر واجب القبول ہوگی, اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہیں بنائی جا سکتی. کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا. یہ فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آگے پھر تنبیہ بھی فرماتے ہیں کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کا بہت آسان ہے. ایسے سمجھ لیں قرآن کریم کے مضمون دو قسم کے ہیں. ایک وہ جن سے نصیحت حاصل ہو, اللہ کی طرف توجہ ہو, کچھ بننے کی فکر ہو, دلوں میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو, ایک وہ مضامین ہیں. ایسے مضامین کے لیے قرآن کریم کو اللہ تعالی نے آسان فرما دیا, کیونکہ فرمایا لکھ نصیحت حاصل کرنا ہے نہیں متقی, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن کریم نے اللہ تعالی کے کمالات, اللہ کے قدرت کے کرشمے, اللہ تعالی کے احسانات اور انعامات, ایسے ایسے مضامین, وہ تو پاگل سے پاگل بھی اگر اس کا ترجمہ سمجھتا ہوگا, پاگل سے پاگل, اس کے دل پر بھی اثر ہونا چاہیے. نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان, کسی کے احسانات کمالات جب انسان سمجھتا ہے تو قلب پر اثر ہوتا ہے. اللہ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کے کمالات سے متعلق جو مضامین ہیں, وہ تو جو بھی سنے گا پڑھے گا اثر ہونا چاہیے. دوسرے مضامین ہیں مسائل کا استنباط, جائز ناجائز, حلال حرام, مسائل شرعیہ, اللہ تعالیٰ کے قوانین, ان کے بارے میں وہ آیت ہے جو میں نے پہلے بیان کی, انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون. ہم نے قرآن نازل کیا ہمارے قوانین, ہماری حکومت کے قاعدے, ہمارے احکام, یہ بندے خود نہیں سمجھ پائیں گے, آپ بندوں کو سمجھائیں. ایک بات یہ ہو گئی کہ آپ سمجھائیں, اس کے بعد آگے یہ کہ پھر جتنے احکام رہتی دنیا تک, آپ اپنی مختصر زندگی میں رہتی دنیا تک کے احکام کیسے بیان کر سکیں گے؟ وہ فرمایا کہ پھر وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, آپ کے وفات کے بعد جو نئے مسائل پیدا ہوں گے, ان کے استنباط کے لیے, سمجھنے کے لیے, امت کو آگے سمجھانے اور بنانے کے لیے, اللہ کے بندوں کو رہتی دنیا تک اللہ سے ملانے کے لیے, وہ ایسے مجتہدین ہم پیدا کریں گے کہ وہ اجتہاد اور استنباط سے, تفکر اور تدبر سے, قرآن سے اور آپ کے ارشادات سے احکام بیان کر دیں گے. حاصل یہ نکلا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کو بتائیں گے کہ یا نہ تو میری عبادت یوں کیا کرو, براہ راست آپ کو نہیں بتائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے بتایا تو بہت سے جزئیات ایسے بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے جب پورے صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے براہ راست معلوم نہیں ہوگی. اہل تفکر, اہل اجتہاد, اہل تدبر ان مسائل کو بیان کیا گیا, یہ تو اللہ تعالی نے سب طریقہ فرما. آگے یہ بات رہ جاتی ہے کہ وہ اہل تفکر کون ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھ کر آگے سکھائیں گے؟ وہ عقلاً بھی ظاہر ہے, اجماعاً بھی, تجربتاً بھی, کہ جو لوگ براہ راست کسی سے سیکھتے ہیں اس کی باتوں کو وہی سمجھ پاتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا, براہ راست پڑھا, بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد, ان کے بعد پھر ان کے شاگرد ہوں گے, پھر ان کے پھر ان کے پھر ان کے, قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, ایک دوسرے کی استادی شاگردی, استادی شاگردی, یوں سلسلہ قیامت تک چلے گا. اور اس سلسلے سے جو لوگ وابستہ رہیں گے وہ صراط مستقیم پر ہوں گے, سیدھی راہ پر وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر جو سلسلہ چلا آیا, ان سے جو ہٹا گمراہ ہوا, جو ہٹے گا گمراہ ہوگا, وہیں سے اس کو اس ڈوری کو وہیں سے پکڑنا ہوگا. اس لیے فرمایا صراط اهدنا صراط المستقیم, تیری عبادت ہم کیسے کریں, تیری عبادت کے لیے یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے, سیدھی راہ پر بھٹکنے نہ پائے. ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, وہ کفار بھی یہی کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہودی کہتے ہیں اللہ کی, نصرانی کہتے ہیں اللہ کی, وہ ہر شخص سے دعویٰ یہی ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. دن راہ پر مستقیم, سیدھی راہ پر چلا دے. بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں سیدھی راہ دکھا دے, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے, دکھانا کافی نہیں. یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو مکہ کی راہ دکھا دوں, ادھر ہے ایسے دکھا دوں مکہ ادھر ہے, ادھر ہی ہے تو کیا مکے پہنچ جائیں گے, دکھانا کافی بلکہ چلانا بھی کافی نہیں. جا کر ادھر کو ایئرپورٹ کی طرف جا کر آپ کو وہ چلا دیا, تجھے ایئرپورٹ چلا جائے ادھر کو پکڑ کے ادھر سے چلا دیا آگے تک, دو چار فرلان چلا کر واپس آ گئے, آپ پہنچ تو نہیں پا رہے. جہاز پر بٹھا دیا تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جدہ میں اتر کر آپ ادھر ادھر بھٹک جائیں گے. اهدنا الصراط المستقیم, اس کے کامل معنی وہ ہیں اور اسی کو ملحوظ رکھ کر دعا کیا کریں, صراط مستقیم پر چلا کر منزل تک پہنچا دے. دکھا دینا کافی نہیں, وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بندے کو ویسے ہی دو راستے دکھا دیے, گمراہی کا بھی دکھا دیا ہدایت کا بھی دکھا دیا. اما ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے, ہدینا السبیل گمراہی کا بھی اور نیکی کا بھی, تو اس کی مرضی ہے جدھر کو چلے. اهدنا الصراط المستقیم میں یوں دل میں یہ بات بٹھا کر دعا کیا کریں, یا اللہ سیدھی راہ پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیجیے. وہ کام چلے آگے رہی یہ بات کہ وہ سیدھی راہ ہے کون سی, وہ ہر آدمی یہی کہتا ہے میں سیدھی راہ پر, جیسے کچھ لوگ میں سیدھی راہ پر میں بھی, یہ بات ہے دراصل. اتنے تین چار بیانات سے میں یہی آیتیں پڑھتا چلا آ رہا ہوں, تو آج اس کا ذرا مطلب کو سمجھ لیں, سیدھی راہ کون سی ہے. یوں بھی فرما سکتے ہیں صراط, اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میرا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے. یوں بھی فرما سکتے تھے صراط القرآن, قرآن کا راستہ جو قرآن کہے گا کیسے کرنا, یہ بھی تو ارشاد ہو سکتا ہے. جو بھی فرما سکتے تھے صراط رسولی, میرے رسول کا راستہ سیدھا راستہ جو رسول فرما کر ویسے کرنا, نہیں ایسا نہیں. اگر ایسا فرماتے تو وہی شیطان اپنا راستہ کہتا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ رسول کا راستہ ہے, یہ جو میں کہتا ہوں یہ قرآن کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات سمجھا دی, جیسے پہلی آیت میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ قرآن کا راستہ وہ ہوگا جو رسول بنائے گا. قرآن کے راستے کی تعظیم رسول کرے گا, اور رسول کے راستے کی تعظیم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے, اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے راستے جو آج امت در امت امت در امت تابعین 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 قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگ موجود رکھیں گے جو صراط مستقیم کی تصویر بن کر چلے جائیں گے. سوچنے کی بات ہے, صراط مستقیم کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو صراط اللہ کہا کہ اللہ کا راستہ یا میرا راستہ یا قرآن کا راستہ یا رسول کا راستہ، یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے، اس لیے کہ ان میں پھر وہی تلبیسات ہوتی، وہی دھوکے ہوتے، وہی فریبکاریاں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا صراط مستقیم کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے. وہ کچھ لوگ ہوں گے، لوگ وہ لوگ جو بتائیں گے وہ ہوگا صراط مستقیم. آپ اپنے خیال سے قرآن کا راستہ ایک سمجھتے رہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے انعمت علیہم میں داخل ہیں، وہ دوسرا بتا رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہوگا. آپ رسول کا راستہ ایک بتا رہے مضمون علیہم بندے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دوسرا بتا رہے ہیں، آپ کا دماغ غلط ہوگا. آپ کو صراط مستقیم وہی ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا جو صحابہ نے بتایا، وہ ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ واضح طور پر شروع ہی میں سورہ فاتحہ میں جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا متن ہے، اس میں شروع ہی میں فرما رہا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، ہمارا راستہ قرآن کا راستہ، رسول کا راستہ اگر متعین کرنا چاہتے ہو تو صحابہ سے پوچھو، صحابہ سے ہٹ کر نہیں کر سکتے. صراط الذین انعمت علیہم، جو ان بندوں کا راستہ، ہمارے یہ بندے ہیں، ان بندوں کے راستے پر چلو گے تو ہمارے راستے پر چل سکتے ہو، ان سے ہٹ کر نہیں چل سکتے. بات جو سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. آگے اور تنبیہ فرما دی، صحابہ کے راستے سے ہٹ کر جو لوگ چلیں گے وہ گمراہ ہوں گے، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر ہمارا غضب ہے، وہ لوگ گمراہ ہیں. جنہوں نے صحابہ کی راہ کو پایا وہ ہدایت پر ہیں، جنہوں نے صحابہ کے خلاف کچھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اپنی عقل کو دخل دیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، غضب، اور وہ گمراہ ہوگا. مزید یہ کہ یہی مضمون کئی احادیث میں بھی ہے. قرآن کریم کی تفسیر اور میرے راستے کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی معتبر ہوگی جو صحابہ دیا، ان سے ہٹ کر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا قرآن سمجھنے کا یا حدیث سمجھنے کا. وہ بات تو لمبی ہو جائے گی، اور بھی آیات بھی اور احادیث بھی، غالباً مرک مضمون مستقل اس پر ارشاد و قاری میں ہے یا احسن فتاوا میں کہیں ہے، جس کا نام بھی شاید یہی ہے، نویار حق، اس میں زیادہ تفصیل ہے. اب تھوڑی سی بات اس بارے میں اور بتانا چاہتا ہوں. اپنے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، بڑا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹ کر قرآن اور حدیث سمجھنے کا آخری لحاظ سے بھی کوئی جواز نہیں، اس لیے دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے، پوری دنیا میں یہ حقیقت مسلم ہے، تجرباتی لحاظ سے بھی، آخری لحاظ سے بھی، کسی کی بات سمجھنے کے لیے قرب ظاہر و قرب باطن اس کا اثر ہوتا ہے. قرب ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ رہتا ہو، جو آدمی جتنا قریب رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے ساتھی کی بات زیادہ سمجھتا ہے. ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ گونگے کی رمزیں اس کی ماں جانے، بہت مشہور ہے، گونگے کی رمزیں اس کی ماں جانے. گونگا بچہ ہے تو ماں کے پاس ہمیشہ رہتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اشارے اشارے کرتا ہے، ماں زیادہ زیادہ، اس لیے ہر وقت ساتھ رہتا ہے. ایک عالم اگر ڈاکٹر عبد القیوم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کا اصلاحی تعلق تھا، ایک بار یہاں تشریف لائے ٹھہرے یہاں ہمارے وہاں. صبح کو سیر کے لیے جب ہم نکلتے تھے گاڑی میں تو ان کو بھی میں ساتھ لے جاتا تھا. کچھ روز وہ میری باتیں سنتے رہے, اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کی باتیں وہ عالم سمجھ سکتا ہے جو کم سے کم جتنے 10 سال آپ کے ساتھ گزارے. یہ بھی ابھی شہر یاد نہیں ہے اور ہم آپ کو یاد ہوگا 10 سال کا یا 12 کا یا 15 کا. آپ کی باتیں وہ عالم سمجھ سکتا ہے, یعنی خاص خاص باتیں, کچھ میری اصطلاحات ہیں, خاص کی باتیں نہیں. یہ تو عام سمجھاتا ہوں, اللہ تعالیٰ اور زیادہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح باطن, اصلاح قلب, مسائل فقہیہ, وہ تو زیادہ زیادہ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو سب سمجھتے ہیں. کچھ علماء میں باتیں کرنے کی اصطلاحات, انہوں نے بتایا کہ آپ کی باتیں وہ عالم سمجھ سکتا ہے جو کم سے کم 10 سال آپ کے پاس رہا ہو. کیا مطلب؟ جو پاس رہتا ہے وہ اس کی باتیں سمجھتا ہے, اس کے اشارات, اس کی اصطلاحات, اس کی بات سمجھنے میں پاس رہنے کو داخل ہے, اس کو کہتے ہیں قرب واحد. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ قرآن کے بھی پاس رہتے تھے اور حامل قرآن یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی صحبت میں رہتے تھے. قرآن کے پاس کیسے رہتے تھے؟ جو آیت نازل ہوئی, جو خود نازل ہوا, جب وحی نازل ہوئی وہ موجود ہوتے تھے. انہیں ایک آیت کے بارے میں, ایک حکم کے بارے میں ان کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ آیت, یہ حکم کس موقع پر نازل ہوئی, شان نزول کیا, کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے. تو بات سمجھنے میں اس کا نقل ہوتا ہے کہ کس موقع کی بات. وہ موقع بدل جانے سے مفہوم ہی بدل جاتا ہے. وہ قرآن کریم کے ساتھ رہنے والے تھے, آیات کے شان نزول کو جانتے تھے, سمجھتے تھے کہ یہ حکم کس بارے میں ہے, کس موقع پر. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے تھے, جب آپ اس بیان فرماتے تھے تو آپ کے لہجے کو سنتے, آپ کے چہرے کے حالات کو دیکھتے, بات سمجھنے کی کوشش کرتے, بات سمجھنے میں ہاتھوں کے اشاروں کو دیکھنا اس کا دخل ہوتا ہے, چہرے کے تیوروں کو دیکھنا اس کا دخل ہوتا ہے, آنکھوں کے اشاروں کا دخل ہوتا ہے, چہرے پر بشاشت ہے یا غضب ہے اس کا اوپر اثر ہوتا ہے. یہ بہت سے واقعات حدیثوں میں ایسے ہیں. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کچھ بیان فرما رہے ہیں مگر جب آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کانپ اٹھے کہ یہ تو ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ضروری معاشی تو جو چاہو مجھ سے پوچھو, جو چاہو مجھ سے پوچھو. ایک دو شخصوں نے جن کا کچھ زیادہ ایسا قریبی تعلق نہیں تھا تو انہوں نے ایسے بیکار سوال شروع کر دیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جن کا مقام بلند تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دے کر سمجھ گیا کہ تنبیہ فرما رہے ہیں. سب نے توبہ کی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بات بہت تاکید سے بیان فرمانا چاہتے ہیں تو وہ یہ الفاظ کہتے ہیں, قلبی. یہ الفاظ بڑے عجیب الفاظ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت میری آنکھیں آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہی تھی, چہرے سے سمجھ رہی تھی. اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی. میری آنکھیں, اور زیادہ تاکید ہے نا, یہ نہیں کہ میں دیکھ رہا تھا, میری آنکھیں, میری دونوں آنکھیں, ابھی مانا جی ہوا, میری دونوں آنکھیں اس حدیث اس ارشاد کے وقت میں, ارے ان کو مزہ کتنا آتا ہوگا, میں کبھی تصور کرو, نقل کرو تو مجھے مزہ آ رہا. جن کی آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پاک کے نور کو دیکھ رہی ہوں گی, جس توجہ سے کتنا مزہ آتا ہوگا. یا اللہ ہمارے مسجد ہماری نقل کو بھی قبول کروا دے, اور جنت میں یہی مزہ لینے کی حضرت عطا فرما دے. اللہ کرے جنت میں یہ مزہ لیا کرے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور دیکھ دیکھ کر جو صحابہ مزہ لیتے, انشاءاللہ آئے گا مزہ, انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت پر خاتمہ فرمائے اپنی رحمت سے, تو پھر وہ بہت دور نہیں ہے, بہت قریب ہے, دور نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ مزے آئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری دونوں آنکھیں آپ کے چہرہ مبارک پر مرکوز تھی, بڑی توجہ سے میں دیکھ رہا ہوں, میرے کان, میرے دونوں کان بلا واسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجہ مبارکہ کو سن رہے تھے. لہجے سے پتہ چل جاتا ہے بات جو غصے سے کہہ رہے ہیں, حقیقت کہہ رہے ہیں, یا اس استفہام ہے, کچھ پوچھ رہے ہیں یا کچھ بتا رہے ہیں, اس کا تعلق متکلم کے لہجے سے ہوتا ہے. میرے دل نے آپ کے ارشادات کے الفاظ کو بھی, معانی اور مضمون کو بھی خوب جمع کر لیا, خوب یاد کر لیا. شیر دوہرا دوں, دوہرانے میں مجھے مزہ آ رہا ہے, اس لیے دل چاہتا دوہراتے چلا جاؤں. الفاظ ہی ایسے پیارے, اد سوات آئے نائی, سامی آئے تو نائی, سب آیا کلبی, میری دونوں آنکھیں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ رہی تھی, میرے دونوں کان آپ کے یہ شاد مبارک کو سن رہے تھے, اس لیے آپ کے الفاظ, الفاظ ظاہرہ کو بھی اور ان کے معانی مفہوم اور مطلب کو بھی میرے دل میں جمع کر دیا, اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ شان تھی میرا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ. دوسروں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں, اس لیے دین کا سمجھنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے. اس سے ہٹ کر جو دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا گمراہ ہوگا. آگے ایک بات اور اسی مضمون کے ساتھ ملا لیں, جو کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں, جو لوگ اپنی طرف سے دین میں بدعات کو شامل کر رہے ہیں, جیسے یہ رضی الاکبر کی بدعات, یوم رات کی بدعات, خاتمہ یہ بدعات, جو لوگ ان چیزوں کو, اور وہ مرنے کی بدعات, مرنے پر بھی بدعات کرتے ہیں, اور کالا بکرا, مالک الموت سے جان چھڑانے کے لیے کالا بکرا, تو کالا بکرا, یہ جو بدعات شروع کر رکھی ہیں ان کے بارے میں پہلے کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں, کہ اب پھر ذرا اس کو منوبت کر کے اندر اپنے محفوظ مختصر اس کا خلاصہ محفوظ کر لیں, دلوں میں اتار لیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بتاتا ہے وہ یہ کہ کیا ان باتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا؟ یہ باتیں دین میں ہیں, یا جب کوئی مر جائے تو دیگے چڑھایا کرو، کوئی بیمار ہو جائے تو ختم خاجنہ کرایا کرو اور سارا بکرا دیا کرو. ان باتوں کا اللہ تعالیٰ کو کیا علم نہیں تھا؟ ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ. اپنا علم اللہ کے علم سے باہر ہے، اللہ کو معلوم نہیں تھا. ان کو پتا چل گیا کہ ایسا کرنے میں ثواب ہے اور یہ اسلام کا مطلب نہیں ہے. دوسرے بات ان کے ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ اللہ کو علم تو تھا مگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں فرمایا. اگر وہ اسلام میں داخل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں وہ حکم نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ پر ظلم کی نسبت آتی ہے، وہ بات چیت کام کی مگر چھپا لی اللہ نے. کیا یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے راستے میں خیانت کی؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دے کر جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں جبریل علیہ السلام نے خیانت کی، بتایا ہی نہیں، بیچ میں کاٹ گئے اور چھوڑ دیا آگے نورانی قرآنی پر کہ وہ بتایا کرے. جائے کہ جبریل علیہ السلام بھول گئے، آتے آتے راستے میں بھول گئے، یا کسی شیطان نے تصرف کیا درمیان میں گواہی کا کچھ، گواہی کے کچھ ٹکڑے کالے بکرے والے اور ختموں وتموں والے خانیوں والے ٹکڑے جو گواہی میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، کوئی شیطان جبریل علیہ السلام سے زبردستی چھین کر لے گئے لیکن یہ نہ پہنچا دے. اس کو بتاؤ، سوچتے رہو سوچتے رہو سوچتے رہو، ہزاروں سال سوچ لو، مجھے اس کا جواب چاہیے، اس کا جواب کوئی دے کہ کیا قصہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا تھا لے جانے کے لیے، راستے میں جبریل علیہ السلام ہضم کر گئے یا بھول گئے یا کوئی شیطان اڑا کر لے گیا، وہ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات نہیں پہنچی؟ جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ القوی الامین، امین ہیں اللہ فرما رہا، امین میرے احکام میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں خیانت نہیں کرتے، امین. اور قوی بھی ہیں، شیطانوں سے زبردستی نہیں چھین سکتا، قوی بھی ہیں امین بھی. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ احکام پہنچے ہوں، انہوں نے آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں پہنچائے؟ اور اگر انہوں نے پہنچا دیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے تابعین تک کیوں نہیں پہنچائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا تو خیانت کا یہ الزام آتا کہ آپ نے خیانت کی، اللہ کے پورے احکام نہیں پہنچا، کچھ بچا لیے تھے کہ بعد میں دوسرے کچھ لوگ آئیں گے وہ سمجھ آئیں گے خود بخود. برائے یہ تو کہتے بھی ہے نا کہ ہمارا تو براہ راست تعلق، براہ راست گمراہ پیر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تم لوگ تو یہاں احکام دیتے ہو اوپر سے اور وہاں سے کتابوں سے، ہم براہ راست عرش پر دے کر وہاں سے لے لیں، عرش پر لے کر دیتے ہیں. ایسے مشرے کہیں گے اگر ذرا سی دیر کے لیے اسلامی حکومت آ جائے، ذرا سی دیر کے لیے تو سب درست ہو جائے. اس کے ساتھ یہی ہے کہ حکومت مسلمانوں کی جو ہے اسلام کے مطابق نہیں، مسلمانوں کی بھی ایسے ہی ذرا ڈھیلی ڈھیلی بات ہے. مسلمانوں کی اگر یہ مسلمان مسلمان بن گیا تو حکومت کو بھی درست ہو جائے، مسلمان ہی مسلمان نہیں بنے حکومت کیسے درست. آخر میں نتیجہ یہ کہ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹ کر دین میں اپنی کوئی ایجاد کرتا، اپنی بات نکالتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے مقابلہ میں متبادی حکومت اپنی قائم کرتا. دنیا بھر میں یہ دستور ہے، پوری دنیا میں کتنا بڑا مجرم ہو، کتنا بڑا مجرم ہو، بڑے سے بڑے جھوٹ کر گئے. دنیا میں جس ملک میں جو حکومت ہے تو اس کے مقابلہ میں اپنی حکومت قائم کرے، اس کو بغاوت ہے، اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم ہو، بڑے سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی حکومت کے مقابلہ میں اپنی حکومت نہ لائے، یہ کہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، یعنی دین نے اپنی طرف سے داخل نہ دے، خود مسائل گھڑ گھڑ کر دین میں داخل نہ کرے، مجرم جو ہے مگر باغی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مگر یہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، ایسے ثواب ہے، یوں ثواب ہے، ایسے کرنا ثواب ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے یہ دین ہے، وہ دین ہے، اپنی باتیں بنا بنا کر جو اللہ کی حکومت میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے دین میں داخل کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے مقابلے میں اپنی حکومت میں داخل کر رہے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا علم اللہ کے علم سے زیادہ ہے، دین کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. جو اپنے علم کو اللہ کے علم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ قرار دے گا اور ان کے بتائے ہوئے احکام کے ساتھ ساتھ اپنے احکام بھی نافذ کرے گا، بتائیے وہ بتائے اس کا کہ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک کرے، وہ تو خود ہی شریک ہوگا، خود اللہ کا شریک ہوگا. ہر بدعت گمراہی اور ہر ایسی گمراہی جہنم میں لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکومت کے مقابلے میں اپنی حکومت نہ، اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، مرتے دم تک صراط مستقیم، وہ اللہ کا راستہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعین فرمودہ راستہ، یہ وہ راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے. اب لیجیے دوسری آیت جو ساتھ ساتھ پڑھا کرتا ہوں، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. گویا پہلے ایک سوال قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیا. جب کوئی چیز سوال قائم کر کے اس کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ اوقاع القلب، سمجھنے سمجھانے میں وہ زیادہ ذرا کچھ اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. ایسے کسی کو بات بتا دیں تو اس کا زیادہ ادھر توجہ نہیں ہوگی، پہلے سوال کریں پھر جواب دیں، توجہ زیادہ ہوگی. تعلیم الاسلام بچوں کی کتاب دیتی ہے نہیں، پہلے ہے کہ وہ سوال ہے بزرگ کتنے فرض ہے پھر وہ جواب دیتے، اور وہ پکی روٹی اگر کہیں مل جائے پکی روٹی، میں نے منگوائی کی ہے سر، اب تو وہ کچی روٹی بھی نہیں مل رہی تو پکی بتا دو، بہت اچھی کتاب ہے. بچپن میں مسئلے کی لڑکیاں اور عورتیں ہماری والدہ مرحومہ سے دین کی کتابیں پڑھا کرتی تھیں، تو وہ زمانے میں ابھی بہشتی زیور کا چرچا، بہشتی زیور ابھی دیکھا ہی نہیں گیا، اس سے پہلے کی بات، بہت مستند کتاب تھی پکی روٹی پنجابی زبان، ہم بچے تھے تو کچھ کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے بول کہیں کہیں سے لڑکیاں کوئی پڑھتی ہوئی اور تو ہمارے کان میں بھی بات پڑ جاتی تھی. ایک بات بڑی آ گئی، اگر وہی بات اگر دل میں اتر جائے تو بیڑا پار، اس میں اسی طریقے سے ہے, پہلے سوال پھر جواب, سوال جواب, تو اس میں پہلے سوال کیا ہوا یہ کہ پیچھے تیرا ایمان بیٹھا ہے کہ کھلوتا ہے, اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تیرا ایمان بیٹھا ہے یا کھڑا ہے, لیکن کیسے طریقے سے قادر نے, بزرگوں نے, پہلے علماء نے کیسے کیسے طریقے سے امت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بات سمجھ میں آ جائے, یہ کوئی پوچھے تیرا ایمان بیٹھا ہے یا کھلوتا ہے, اگر کوئی تجھ سے پوچھے تیرا ایمان بیٹھا ہے یا کھڑا ہے, تو آگ بھی بیٹھا ہے لوٹا نہیں کہ جو ٹور نہ مانے, تو تم جواب میں گیا کہ بیٹھا ہے, بیٹھا ہے, میرا ایمان بیٹھا ہوا ہے, کیوں اگر کھڑا ہوگا تو کہیں چلا جائے پھر کیا ہوگا, اگر ایمان جس کا ایمان کھڑا ہے وہ خطرے میں ہے, پھر کیا سمجھو ادھر یا ادھر کیا, جن لوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر جو مضبوط کرا ان کا ایمان پیدا ہوا, وہ پیدا ہوا پکا ایمان, فقط تم کا قبل اور انہوں نے ایسی مضبوط رسی کو پکڑا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی, جنت تک پہنچائے گی ان شاء اللہ, وہ کبھی بیک نہیں سکتی, اور جنہوں نے صحابہ کے رسی کو چھوڑا ان کا ایمان کھڑا ہوا ہے, اس نے کہہ دیا ادھر بھاگے جاؤ, اس نے کہہ دیا ادھر بھاگے جاؤ, اس نے کہہ دیا تیجا کرنا سواب ہے ادھر بھاگے جاؤ, اس نے کہہ دیا پانی کرنے کا بڑا سواب ہے ادھر بھاگے جاؤ, اس نے کہہ دیا وہ سورج بھر بھی جائے تو اتنے ہزار مردے زندہ ہو جاتے ہیں ادھر بھاگے جاؤ, کچھ اس نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا, اگر جس کے ہزاروں خدا ہوں ہزاروں خدا تو اس کی نجات ظاہر ہے کیسے ہو سکتی ہے, ہزاروں خدا جن لوگوں نے بنا رہے, مصیبت میں ہے جان کس کس کو دین تیری, مصیبت میں ہے جان یاد کرنی, میں کبھی اشعار یاد نہیں کروا کرتا مگر اس کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ یہ شعر تو یاد کر رہے, مصیبت میں ہے جان کس کس کو دین تیری, ہزاروں تو دل بھر ہے اور ہم اکیلے, مصیبت میں ہے جان کس کس کو دیں دل, ہزاروں تو دل بھر ہے اور ہم اکیلے, ارے کیا کریں, کون ناراض ہو جائے, کون ناراض, کون ناراض ہو جائے, کون ناراض ہو جائے, ہزاروں تو دل بھر ہے اور ہم اکیلے, مصیبت میں ہے جان کس کس کو دل, ارے اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کے بندے, اللہ کے بندے, اللہ کا بندہ جو بن جاتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں بنتا, سکون ملے گا سکون اگر ہے تو ایک رضا کی فکر کو تو ایک کو راضی کرنے کی فکر, اور اگر یہ فکر کہ کوئی ناراض نہ ہو تو اسی کی فکر کہ کوئی ناراض نہ ہو, کہنے کو تو یہ شعر ہے جو میں نے بتا دیا اور قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ, کیا مرب اللہ مثل رجل فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلم لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون الا یعقلون, لا لا یعلمون, ضرب اللہ مثلا, ارے واہ میرے اللہ کیا کم, اپنا ہی تو کلام ہے اللہ کا, اپنا ہی تو کلام, خود ہی تو بولنے والے ہیں, خود ہی مثالیں بیان فرماتے ہیں, خود ہی عجیب عجیب مضامین بیان فرماتے ہیں, تنبیہ کرتے جاتے ہیں, ضرب اللہ مثلا, دیکھو متوجہ ہو کر سنو, آج اس موقع پر اللہ ایک عجیب مضمون بیان کرتا ہے, عجیب مضمون, پہلے کہہ کر متوجہ کر کے اللہ کے عجیب مضمون بیان کرنے لگا, سن لو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. ارے عقل مندو عقل مندو عقل سے سوچو, ایک غلام ہو کئی مالکوں میں مشترک ہو, مالک اس کے کئی ہے غلام ایک ہے, ادھر سے کھینچتا ہے ادھر سے کھینچتا ہے ادھر سے کھینچتا ہے, اس کو راضی کرتا ہے تو وہ ناراض, اس کو راضی کرتا ہے تو وہ ناراض. وہی بات آگے نا, وہی شہر بازی تو اسی کا تو درد پہ ہے. وہ ہزاروں تو دل میں ہیں اور ہم اکیلے مصیبت میں ہے, مصیبت میں ہے. جنہوں دنیا میں عذاب میں مبتلا رہے مصیبت میں ہے جان, کس کس کو دے دل, ہزاروں تو دل بھر ہیں اور ہم میری جان ایک. وہ کہتا ہے ادھر آؤ, وہ کہتا ہے ادھر آؤ, وہ کہتا ہے ادھر آؤ, اگر اس کے تو ہزار لاکھ ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو بھی وہ راضی نہیں ہے, وہ راضی نہیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون, ایک غلام تو وہ ہے جس کے مالک کئی ہیں, اور مالک بھی ایسے کہ مروبہ سے کام لینے والے نہ ہوں بلکہ ملے یہ راجی. اور ایک غلام وہ ہے جو ایک ہی کا غلام, ایک ہی کا غلام, صرف اپنے غلام بنا لے, اپنے غلام بنا لے, اپنے غلام بنا دے یا اللہ, تو غیر کی غلامی سے ہماری حفاظت. فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پہلے جس کی مثال بیان فرمائی وہ کبھی سکون میں نہیں, اور دوسرا شخص وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. پہلا کبھی سکون میں نہیں ہوگا, دوسرا کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. دنیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے. دیکھے میری ہم, میری حمد و ثنا ادا کرو, میں کیسے کیسے مضامین سے تمہیں باتیں سن رہا ہوں. کروں یا عالم, میں تو بڑے عجیب انداز سے سمجھاتا ہوں مگر یہ بندے پھر بھی مانا تھے, یہ سمجھتے اکثر پھر بھی نہیں سمجھتے. سبھی ہاں, تو پہلے سوال اور وہ کچھ روپی کا یاد کر لیا, بیٹھا ایمان اگر کوئی پوچھے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے تو یہ کہا کرو کہ بیٹھا ہے بیٹھا. ارے کہیں اگر کھڑا ہو گیا تو وہ کہیں چلا جائے گا, کھڑا نہ رہے تو ایمان کو دکھائے رکھو. بیٹھنے کی تصویر سمجھ گئے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا کام مچھر اس کا ایمان ہے, ان سے ذرا دیکھ ذرا دیکھ تو اس کا ایمان کھڑا گیا. پھر وہ اونٹ بیٹھا رہے گا تو اس لیے نام بیٹھا ہی ہے, بھاگا دے گا پھر اس کا پکڑنا دشوار ہو جاتا ہے. ہی شریلی اللہ تعالیٰ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے گویا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یا اللہ تیرا راستہ کون سا راستہ؟ اب اس کا جواب دے رہے, آپ فرما دیں ہاں نہیں سلی, یہ میرا راستہ ہے. یہ اب یہ کیا کہ تصویر آ رہی ہے, ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومنی تبعنی. اس سے یہ نہیں فرما دیا کہ اللہ کا راستہ وہی ہے جو قرآن میں ہے, اللہ کا راستہ وہ جو اللہ نے بتایا ہے, اللہ کا راستہ وہ جو قرآن نے بتایا ہے, اللہ کا راستہ وہ جو میں نے بتایا. یہاں تک بھی نہیں, اللہ کا راستہ وہ جس کی طرف میں بلاتا ہوں, میرے صحابہ بلا رہے ہیں, میں بلا رہا ہوں اور میرے صحابہ بلا رہے ہیں, یہ ہے اللہ کا راستہ. یہ نہیں فرما دیا کہ میں بلا رہا ہوں, میں اور میرے سماج اعلیٰ بصیرۃ انا, ساتھ یہ بھی فرما دیا اعلیٰ بصیرۃ, یہ جو راستہ میں بتاتا ہوں اور میرے صحابہ بتائیں گے, یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جیسے تم آپس میں کہ وہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, ایسے ونیاد باتیں نہیں, بصیرت سے بتا رہا, بصیرت سچی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل جیسے روشن ہوتا ہے, روشن اعلیٰ نور ہے, اعلیٰ نور نور کی باتیں بتا رہا, جیسے کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. میرے بعد لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا کرو, وہ لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا کرو, وہ آئیں گے جو کہیں گے اذان کے بعد پڑھا کرو, وہ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ اکٹھے ہو کر پڑھا کرو, وہ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ چلا چلا کر پڑھا کرو, وہ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ سارے جواب کی دے کے چڑھایا کرو, خوشیاں منایا مرنے پر خوشیاں منایا کرو. میری امت میں وہ لوگ بھی آئیں گے, مگر خبردار سن لو, ادا بصیرت انا ومن اتبع علی, اللہ کا راستہ وہ ہوگا جو میں بتا رہا ہوں, میرے صحابہ بتا رہا ہوں, جو صحابہ سے ہٹ کر کچھ کرے گا وہ شیطان کے راستے کا, وہ مغضوب علیہم ہیں, والدین ہیں, ان پر اللہ کا غضب ہے, اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب ہے, وہ گناہ آج سمجھ میں آ رہی ہے, مگر جیسے آپ گئے گھر سے مر کے وہ دیکھ کر ہی گرا بھاگیں گے, اور دیکھ گئی دیکھ دیکھ گئی دیکھ میں تو راہ گئی دیکھ تباہ. اب یہ قصہ سن لیں, وہ ارے وہ مسئلہ تو سبحان اللہ ما انا من المشرکین, ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن تبعنی, میں اور میرے صحابہ, یہ بات فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں, صحابہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں, وہ اپنا دین میرے دیے ہوئے دین میں ٹھوس رہے. سبحان اللہ, میں شرک سے پاک ہوں, میں شرک سے پاک ہوں. جو لوگ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے اپنے راستے اختیار کر کے میرے دین میں گھسیڑ رہے ہیں, وہ میرے ساتھ شریک کر رہے ہیں, اپنے رشتے داروں کو شریک کر رہے ہیں. رشتے دار ناراض نہ ہو, ایک مولوی کو بہت سمجھایا بہت سمجھایا بہت سمجھایا, اللہ کے بندے وہ مولوی تو تھا بھی میرا شاگرد, او مولوی اللہ کے بندے تو سنت کے مطابق سال اطلاق کر, سنت کے مطابق, اس کی ماں مر گئی, کتنا سمجھا سنت کے مطابق, تو یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ کیوں پسند نہیں آتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تجھے کیوں پسند نہیں آتا, تو بالآخر اس نے یہ کہا کہ یہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. بس کوئی بات, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داروں کی خاطر دوستوں کی خاطر جو کرے گا وہ میرے ساتھ ہم کو شریک کرانا, میں شرک سے پاک, ان کو جو شریف ہے راتے وہ قیامت کے روز انہیں کے ساتھ جائیں گے, جدھر کو وہ ادھر کو وہ سارے ایک دوسرے ہاتھ پکڑے جائیں گے, وہاں بھی شاید وہ دیکھے بیگی تلاش کریں گے, جدھر کو دیکھ جہنم میں تو دیکھ کر دی جائے گی, تیجے چالی لے گی سارے ساتھ ہی ساتھ, تو بڑی جلدی جہنم میں جائیں گے, جہنم میں اگر دیکھ لی دروازے پر فرشتوں نے ان کو وہ رسوا کرنے کے لیے دے کے رکھ دی, جہنم میں جانا قبول, مگر وہ قورمہ میت کا نہ جائے, قورمہ نہ جائے, قورمہ نہ جائے, جہنم میں چلے گئے کوئی بات نہیں, قورمہ تو مل جائے. سبحان اللہ, اللہ شریکوں سے پاک, میں انا من المشرکین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے میرے عشق و محبت کے دعوے دار ہو, میں مشرک نہیں, تم مشرک کیوں بنو, میں انا من المشرکین, اللہ کے رضا کے مقابلے میں پوری دنیا کی رضا کو میں ٹھکرا رہا ہوں, میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا, نہ کسی دوست کو، نہ بیٹی کو، نہ اولاد کو، نہ کسی کو، کسی کو شریک نہیں کر رہا، تو تم نے نعمت کہلا کر کیسے شریک کر؟ میں تو جو صحابہ کے راستے پر نہیں چلے گا وہ مشرک ہے، غیر کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ. اب وہ مسئلہ جو مدرسہ میں نے ہوتا مسئلے کی وضاحت سنی، مسئلہ یہ ہے کہ جس کے خاندان میں کسی بیدعت کا دستور ہو، مرنے کے بعد تیجے چالیس میں وغیرہ اور کل وغیرہ اور خانیاں وغیرہ کرنے کرانے کا، دیگیں چڑھانے کا دستور ہو جس کے خاندان میں، توجہ سے سنیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اگر اس نے وصیت نہیں کی تو یہ وصیت کرنا فرض ہے، میرے مرنے کے خواب مثال ثواب کریں، ضرور کریں، میں محتاج ہوں مثال ثواب کا، استغنا نہیں ہے، مگر اللہ کے لیے کریں اس طریقے سے جو اللہ اور اللہ کے رسول اس طریقے سے کریں، لوگوں کے بہکانے میں نہ آئیں. اس پر یہ وصیت کرنا فرض ہے، جو وصیت نہیں کرے گا اس کو قبر میں عذاب ہوگا. یہ دیگیں کھا رہے ہیں قبر میں، فرشتے اس کی پٹائی لگا رہے ہیں، انہوں نے وصیت کیوں نہیں کی؟ تجھے معلوم تھا کہ تیرے مرنے کے بعد یہ لوگ شرک کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مقابلے میں اپنے راستے اختیار کریں گے، تجھے معلوم تھا، تو آنکھوں سے دیکھتا رہتا تھا پورے خاندان میں، تو نے وصیت نہیں کی، آج وہ تو دیگیں کھا رہے اور تیری تھکائی ہم جالتا ہوں. یہ نہیں درست ہے، خوب پٹائی ہوگی خوب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت پر جب گھر والے چیخ چیخ کر چلا چلا کر روتے ہیں تو قبر میں فرشتے ان کی پکائی لگاتے ہیں، رو رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں اس کے گھر والے، پکائی اس کی لگ رہی ہے، خوب پکائی خوب پکائی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے تو برائی تو یہ کرے، پٹائی اس کی کیوں ہو رہی ہے؟ حدیث بتا صحیح بخاری کی حدیث، میت پر عذاب ہوتا ہے، پٹائی لگاتے ہیں فرشتے، کیوں تیرے گھر والے کیوں رو رہے ہیں؟ پٹائی اس کی کر رہے ہیں. ظاہر اشکال ہوتا ہے کہ گناہ تو گھر والے کر رہے ہیں، اس کا کیا قصور، اس کو کیوں عذاب ہوتا؟ حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اس کو معلوم تھا کہ روئیں گے تو روتا کیوں نہیں، وصیت کیوں نہیں کی؟ وصیت کرنے پر فرض تھا، اس نے وصیت نہیں کی تو گویا یہ خود راضی تھا کہ ہاں بعد میں مجھ پر روئیں، اس لیے عذاب ہوا. انہیں وصیت نہیں کی، اب تیری خبر ہم لیں گے، وہ جب مریں گے تو ان کی خبر تو بعد میں، تیری تو ابھی لیں گے، کیوں وصیت نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے جس کو معلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے مثال اخلاق سنت کے مطابق نہیں کریں گے، دیگیں چڑھائیں گے، خانیاں ہوں گی، تیجے ہوں گے، کل ہوں گے، چالیس میں ہوں گے، دس میں ہوں گے، برسیاں ہوں گی، جس کو معلوم ہو کہ ہوں گی میرے خاندان میں ہو رہی ہے، اگر وہ وصیت نہیں کرے گا تیار رہے وہاں کیسی پٹائی ہوتی ہے، کھانے والے یاد یہ سوچ لیا کریں کہ ہم تو دے گئے کھا رہے، ادھر اس کی پٹائی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ابھی اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے، جن کے ہاں ایسی رسمیں ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا جا رہا، آج ہی مسجد ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام. اور ایک خاتون کا قصہ بھی بتا دوں، شاید کچھ اور برت ہو جائے. ایک بڑھیا نے میرا دھیان سنا، یہ کیسے کیسی سنی، اسی سے سن گیا جیسے ابھی. اس نے اپنے نواسوں کو بلایا، اور کوئی اولاد نہیں کی نواسے کے جس گھر میں، سب کو بلایا، میرے مرنے کے بعد خالیہ مت کرنا، کیا چالیس میں سنت کے مطابق، سنت کے مطابق سارے بات کیسے ہوتا ہے وہ ان شاء اللہ کر کے وقت ختم ہو گیا. ویسے تو سب جانتے ہیں، یہ جانتے سب ہیں، مانتا کوئی نہیں، جانتے سب ہیں کہ سنت کیا ہے، ان کو تو کھانے کی حوث ہے, کھانے ہڈیاں ہوتے ہیں, ہڈیاں اس کے خور میں چاہیے, خور میں سب کو معلوم ہے کہ سنت کے مطابق کیا کرے گا. پھر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ جاننے میں بتا دوں گا. فی الحال تو یہ کہ اس ان کا سنت کے مطابق ہی سارے کام کرنا, دیگے مت چڑھانا. باسو نے کہا کہ ہاں نانی امی ٹھیک ہے, بالکل ہم ایسے ہی کریں. پھر کہتی مجھے تم پر یقین نہیں, جہاں دو چار تمہارے رشتے دار بازو چڑھا کر آ گئے اور جہاں انہوں نے کہا پکاؤ دے گئے, پھر وہ مربت غالب آ جائے گی, شرم آنے لگے گی. پھر کہیں چلیے ویسے تو یہ چھوڑتے نہیں ہے, کھیت جمع ہو گئے, چلیے کتا بھونکنے لگے تو ہڈی دے دو. مثل مشہور ہے کتے کے بھونکنے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں, ہڈی اجدان دوست وہ اگر لگ جائے گا آپ کی جان چھوڑ دے گا. دنیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا, بہت ہوشیار ہو گیا. ایک بیان میرا سنا, جن کے دلوں میں صلاحیت ہوتی ہے ایک بات بھی اثر کر جاتا, اور اگر صلاحیت نہیں ہوتی تو ہمارا دوری نظر بلتا یا جان قوم. سارا قرآن پڑھ جاؤ, ایسے ہزاروں قرآن اللہ نازل کر دے جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں, گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے, ان کو ہدایت نہیں. ایک بار وہ سن کر اس نے کہا کہ نہیں نہیں تم تو کر کے چھوڑو گے. وہ کہہ رہے نہیں نانی نہیں نہیں کریں گے. وہ کہتے نہیں تم تو کرو گے. اب تو کہہ رہے ہو کہ نہیں کرو گے, مگر جیسے آگے اکٹھے ہو کر حملہ کر کے وہ تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. جیسے ابھی کل تک کہ تم پاکستان میں اس کو دفنا کر اور ادھر پہنچ گئے کھانے کے لیے, جب تک کھائیں گے نہیں گھر دھرنا مار کر بیٹھ جائے, جب تک آئیں گے نہیں نہیں جائیں گے. یا اللہ صاحب نے ایمان دی تو تم سے تم غیرت دے دے, غیرت آ جا غیرت. تم آدمی بنا لیا بیٹھ جاتے دھرنا مار کر کھانے کے. میں نے ان سے یہ کہا تھا شاید یہ جب آدمی تھا کہ ان کو ادھر بھیج دے میں کچھ کھلا پلا دوں تھوڑا بہت, جو میں جو کھلاتا تو سب کو معلوم ہے کیا کھلاتا. مگر بھارا ان کو یہ کہیں کہ ادھر دے گئے چڑی, آئندہ اگر کسی کے گھر پر ایسے جمع ہو جائے مردار خور تو ان کو یہ کہا کرے دار بھی کا پتہ بتا دیں کہ وہاں بہت عمدہ کھانے تیار ہے, دے گئے تیار پڑی ہوئی ان کو لگ جائیں ایسے رات کہہ لیجیے رالنے سب کا آتے ہیں آگے بھاگ جب جائیں تو دیکھیں کیسا گرا. وہ نانی کہتی ہے کہ نہیں تم تو پھر کھلاؤ گے دے گے. وہ کہتے نہیں اور یہ بس یہ بات کی نہیں اطمینان نہیں ہو رہا. جانتی تھی کہ مسلمان جہاں لاکھ روشن نے یہ کہا کہ ایک ریکارڈ لاؤ, اس میں میری وصیت بھرو, بھرنے کے بعد مجھے سناؤ تو مجھے اطمینان ہو سکتا ہے. اب وہ سارے ڈیلیوری کارڈ لائے کر اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کوئی خانی نہ ہو, کوئی دیگے ویگے نہ ہو, جو طریقہ سارے بات سب سنت کے مطابق کریں وہ سارا. ہر ایک بات کا سناؤ بھی معلوم بھی بھرا بھی ہے یہ نہیں بھرا. اتنی محنت کی اس لیے اللہ تعالیٰ کی مذہب فرمائے تارا یاد بران کرنا, ان کے ان حالات کو اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کے لیے سب مسلمانوں کے لیے درس عبرت بنا دے. یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم, یہی دعا آخر میں کریں اہدنا الصراط المستقیم. جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں گھسا, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله اپنی محبت, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی اطاعت, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اپنے صحابہ کی محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی
الحمد للہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آج ایک ضروری مضمون خیال میں آیا صراط المستقیم کے بارے میں اس لیے خیال ہوا کہ اسے تو آج بیان کر ہی دیا جائے پہلا مضمون جو چل رہا ہے وہ لمبا ہے یہ درمیان میں ذرا مختصر ہے اللہ کرے کہ آج کی مجلس میں پورا ہو جائے صراط المستقیم سے متعلق ایک مضمون پہلے بھی ہو چکا ہے اس کی کیسٹیں بھی ہیں اور غالباً کتاب کا بھی شاید چھپا ہوگا یا چھپ جائے گا آج صراط المستقیم کے بارے میں بیان کروں گا یہ بیان پہلے صراط المستقیم کے بیان میں یہ حصہ وضاحت سے بیان نہیں ہوا اس لیے اس کو الگ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی کیفیت کے بارے میں کہوں گا کہ وہ شائع کی جائے اور کتاب کا بھی شائع کیا جائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے صراط المستقیم نمبر 2 تاکہ دونوں میں تمیز ہو جائے پہلے بھی صراط مستقیم کی کیستے ہیں یہ بھی تو پتہ کیسے چلے التباس نہ رہے اس کا نام رکھ دیں صراط مستقیم نمبر 2 بالخصوص علماء کو تاکید کرتا ہوں یہ مضمون بہت اہم ہے سمجھنے کی یاد رکھنے کی آگے پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں دین کی باتیں آگے پہنچانے میں ایک فائدہ تو سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ثواب ملتا ہے اس سے مزید اور بھی اس میں کئی فائدے ہوتے ہیں باتیں آگے پہنچانے میں ثواب سے زائد دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بار آپ بات کہیں گے دوسروں کو پہنچانے کے لیے اسی قدر وہ بات آپ کو یاد رہے گی تیسرا فائدہ جب دوسروں کو تبلیغ کریں گے تو خود آپ کے دل میں بھی بات اترے گی دوسروں کو کہہ رہے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے تیسرا فائدہ یہ کہ جیسے آپ کی تبلیغ سے ماحول دینی ماحول بڑھتا چلا جائے گا تو خود آپ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا کتنا زیادہ ماحول بنے گا آسان ہو جائے گا خود آپ کے لیے عمل کرے گا چار بتا دیے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ محبت اس لیے جو شخص بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو بندوں سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے جو فارغ ہو رہے ہیں ان کو اللہ سے ملا دے، اس کی جتنی کوشش کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمت متوجہ ہوگی. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے بات جیسے جیسے بڑھتی جائے گی تو جہاں جہاں پہنچے گی وہ سب پہلے کہنے والے کے لیے سادہ جاریہ بن گا، ان کا اجر بھی اس کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ان ہدایات کو ہم سب کے لیے، ہمارے اکابر کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تا قیامت سادہ جاریہ بنا دیں اپنی رحمت. جیسے کہ صراط المستقیم کی تفسیر میں پہلے بتایا تھا کہ تین درجات ہوتے ہیں علم و عمل کے، ایک افراط، دوسرا تفریق، تیسرا اعتدال. افراط کا مطلب ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا، تفریق یہ کہ کام میں کوتاہی کرنا، غفلت کرنا، صحیح طور پر کام نہ کرنا. اعتدال کے معنی ہے کہ میانہ روی، نہ افراط ہو نہ تفریق ہو، سیدھی راہ اس کو کہتے ہیں، صراط مستقیم بھی کسی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام میں نہ تو غفلت کی جائے نہ ہی اللہ کے حدود سے تجاوز کیا جائے. اس کی بہت تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، آج جو خاص طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ احکام کے بیان کرنے میں، لوگوں کو احکام بتانے میں، شریعت کے احکام، اس میں بھی یہی تین قسمیں سامنے آئیں گی. ایک ہے افراط. افراط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے قانون پر زیادتی کر دیں. اللہ تعالی نے جو قانونی پابندیاں لگائی ہیں اپنے بندوں پر، پابندیاں لگائے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسے آوارہ پیدا نہیں کر دیا، میرے قوانین کے پابند رہو. اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں پر اگر کوئی زیادہ بھی کرتا ہے اپنی طرف سے اور زیادہ پابندیاں لگا دیتا ہے، یہ افراط ہے. اس درجے کا نام آج کل جو باتیں چل رہی ہیں یا جو بتانا چاہتا ہوں اس لحاظ سے اس کا نام ہے تشدد. کہتے ہیں نا فلاں بہت متشدد ہے، فلاں بہت مشدد ہے، فلاں بہت سخت ہے. تو اس لیے آج کل کے اصطلاحات بھی سمجھنے کے لیے ساتھ ساتھ ان کو بھی لگا دے چلے گا. اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے زیادہ اگر کوئی پابندی لگاتا ہے تو اس لیے افراط ہے دین میں، اور اس کو کہتے ہیں تشدد، زیادہ پابندیاں لگاتا. دنیا میں بھی ہے، حکومت کے قانون سے زیادہ کر بھی پابندی لگاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سخت، زیادہ پابندی لگاتا ہے، تشدد کرتا ہے، یہ آدمی متشدد ہو. ایسے کہتے ہیں. اس کے برعکس دوسری چیز ہے تفریق. تفریق کا مطلب یہ کہ جو قانون ہے، قانونی پابندیاں جتنی ہیں وہ بھی نہیں بتاتا یا ان پر عمل نہیں کرتا، قانون شک نہیں کرتا. اس کو آج کل کی اصطلاح میں یوں کہہ لیں کہ یہ مداہنت. مداہنت رہانت کے لغوی معنی ہے ایک دوسرے کو تیل لگانا. ایک دوسرے کو تیل لگاتے رہو, تیل وہ اس کی مروبت میں غلط کام کرتا رہے, قانون شکنی کرتا رہے, وہ اس کی مروبت میں کرتا رہے, تو اس کو مداہنت بھی کہتے ہیں. اور غفلت سے بھی یوں ہو سکتا ہے اور نفس پرستی سے بھی ہو سکتا ہے. اپنے نفس کے فائدے کے لیے جو قانون ہیں, جو پابندیاں ہیں, ان کو پوری نہیں کرتا, یہ تفریق ہے. اس کے نام میں نے جو بتائے ہیں وہ یاد رکھیں, یا مداہنت, یا غفلت, یا نفس پرستی. تیسرا درجہ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں یا راہ اعتدال کہتے ہیں, وہ یہ کہ قانون کی پوری پوری پابندی کریں. قانون کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو چھوڑے نہیں, اور قانون میں جتنی پابندیاں ہیں ان میں سے کوئی پابندی اپنی طرف سے بڑھائے نہیں. یہ ہے صراط مستقیم. آج کل کی اصطلاح میں اس کا نام رکھ لیں استقامت, دین پر استقامت, یا اس کا نام رکھ لیں تقلب, مضبوطی, دین پر مضبوط ہے, قانون پر مضبوط ہے. نہ تو قانون میں کوئی زیادتی کرتا ہے, نہ ہی قانون پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. قانون پر عمل کرنے میں مضبوط ہے, مضبوط. مضبوطی اور سختی میں فرق سمجھ لیں. سختی یا تشدد, جس کی تفصیل میں نے بتا دی, وہ تو یہ ہے کہ قانون کی پابندیوں سے زیادہ پابندی لگا دے, سختی ہے, تشدد ہے, وہ ممنوع ہے, مذموم. نیند آ رہی ہے بھائی, پاس والے مدد کریں. پاس والے مدد کیا کریں گے, نیند کا نسخہ استعمال کیا کریں. یہ اب نہیں آئے گی انشاءاللہ. نسخہ معلوم ہے نا, جن کو نیند آ رہی ہے ان کو نسخہ معلوم ہے, نہیں ہے معلوم, وہ ساتھ والوں کو معلوم ہے, ان کو معلوم نہیں ہے, ان کو بھی تو بتا دیا جائے. جیسے نیند آئے اس کا نسخہ مسنونہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسخہ ثابت ہے, اس کا ذرا سا کان کھینچ دو. ساتھ والے بھائی جو ہیں نا, ذرا سا ایسے ذرا سا کان مسل دیں, ذرا سا کھینچ, زیادہ نہیں, بس اتنی کہ آنکھ کھل جائے. یہ نسخہ مسنونہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے لیے تیار رہا کریں. جو جن کے کان پر نسخہ مسنونہ جاری ہوا تو وہ سمجھے کہ میرا کان بحمد اللہ تعالی مبارک ہو گیا, مبارک, الحمدللہ کہ. پاس والا جو کان ذرا سا مروڑ دے, ذرا سا, تو وہ یہ سمجھے کہ میری انگلیاں کتنی مبارک ہو گئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا بتایا ہوا نسخہ, ان انگلیوں سے میرے اللہ نے کام لے لیا تو کیسی مبارک ہو گئیں. تو اگر وہ اس کا کان چوم لے, وہ اس کی انگلیاں چوم لے تو اور بھی بہتر ہے. محبت میں, محبت ایسے کہتے ہیں نا, وہ خام خواہ ایسے ہی اذان میں انگلیاں اور انگوٹھے چومتے رہتے ہیں بلا وجہ. اذان میں چومنے کی بجائے ایسے جہاں سنت کے نسخے, ایک کان پر سنت جاری ہوئی تو وہ کان چومنے کے قابل ہو گیا, جس ہاتھ سے جاری وہ ہاتھ بھی چومنے کے قابل ہو گیا. یہ رعایت رکھا کریں, بھائیوں کی مدد کیا کریں. جیسے نیند آئے تو ذرا سا بتا دیا کریں. قانون کی پوری پابندی کرنا, جس کو تقلب کہتے ہیں اردو میں, مضبوطی کہتے ہیں, مضبوط آدمی ہے, قانون پر بڑھاتا بھی نہیں, قانون پر عمل کرنے میں سستی بھی نہیں کرتا مضبوط. اور اگر قانونی پابندیوں پر اپنی طرف سے پابندیاں بڑھا رہا ہے تو یہ متشدد ہے, تشدد کر رہا ہے, یہ سخت ہے, سختی کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہے, لوگ یہ فرق سمجھتے نہیں, اس لیے بہت گمراہیوں میں مبتلا رہتے ہیں. اس کے ایک مثال سمجھ لیں, ریشم کا تاگا سخت تو نہیں ہوتا, بہت نرم, بہت نرم, ہاتھ لگائے تو بہت ہی نرم, جدھر کو چاہے موڑے بہت ہی نرم ہوتا, مگر مضبوط اتنا ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی بھی باندھتے تو ٹوٹ نہیں سکتا. مضبوط اتنا, مضبوطی اور سختی میں فرق ہے. درمیان کا دارہ جا کے میں نے بتایا کہ اس کو تفلق بھی کہتے ہیں, مضبوطی بھی کہتے ہیں. اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے صراط مستقیم بھی فرمایا ہے, اور اسی مستقیم میں سے اس کو استقامت بھی کہتے ہیں. اس میں پھر دو دراجے ہیں, ایک تو یہ کہ قانون کے اندر قانون میں کوتاہی تو جائز نہیں ہوگی, قانون کے اندر سوچ سوچ کر کوئی کہیں سے کوئی گنجائش نکل آئے جو قانون کے خلاف نہ ہو, قانون کے اندر کوئی سہولت نکل آئے, اس کو کہتے ہیں تساہل, تساہل نرمی, مگر ایسی نرمی نہیں کہ وہ جس کو وہ کہا جائے کہ قانون پر عمل ہی نہیں کرتا, قانون کے اندر رہ کر جتنی گنجائش جتنی سہولت نکل سکے اس کو کہتے ہیں تساہل. دوسرا درجہ اس میں ہے وہ یہ کہ قانون جیسے صحیح صحیح سامنے آتا ہے تو اس میں نرمی زیادہ تلاش نہ کی جائے, اللہ کا قانون ہے تو سیدھے سیدھے اس پر چلتے جائیں, جو احتیاط جس میں ہو اس پہلو کو اختیار کیا جائے. پہلا درجہ جس کو میں نے تسہیل بتایا یا تساہل بتایا اس کو توسیع بھی کہتے ہیں, تبجو بھی کہتے ہیں, زیادہ غصہ لوگوں کو زیادہ غصہ, زیادہ آسانی, زیادہ گنجائش. یہ دونوں دراجے یہ اعتدال کے ہیں, صراط مستقیم کے ہیں, تفلق کے ہیں, استقامت کے ہیں. تو یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ درجہ تو صحیح ہے, محمود ہے, مطلوب ہے, اس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں. اس میں علماء کا اختلاف نظر پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا انشاء اللہ تعالی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھ کر یہ جو صراط مستقیم ہے اس پر رہتے ہوئے اس سے ہٹنے نہ پائے, نہ بار برابر کمی آئے, نہ اس میں زیادتی ہو, زیادہ کوئی پابندی لگا دی جائے, ان سے بچتے ہوئے صراط مستقیم میں دو چیزیں, ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ وسعت امت کو دی جائے, آسان سے آسان جتنا ہو سکے آسانی. دوسرے پر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آئمہ دین اور اسی طریقے سے تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ اور علماء امت آج تک اور قیامت تک باقی رہیں گے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تاخیر کی بجائے یہ احتیاط والا پہل زیادہ بہتر ہے. احتیاط دونوں اپنی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہیں، دونوں مقدور ہیں، دونوں فریقوں کو اجر ملے گا، دونوں مقبول ہیں. ایک فرق تھوڑا سا اگر سوچ لیا جائے وہ یہ کہ جو امت کو توسیع دیتے ہیں بھائی قانون کے اندر رہ کر، اللہ کے قانون کے اندر رہ کر جتنی وسعت ہو سکے وہ امت کا فائدہ کرتے ہیں، دنیاوی فائدہ، ان کو تکلیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں تکلیف نہ ہو، راحت رہے، آسانی سے رہے، ذرا گدھے کو خوب اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، کچھ آرام سے رکھو، نفس گدھا ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا جتنا ہو سکتا ہے کچھ آرام سے رکھو، دنیا بھی آرام پہنچانے کے لیے. جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہتیاپ اور لازم ہے یہ ہتیاپ، وہ دینی فائدہ پہنچائے، جنت کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ مل جائیں، دینی ترقی زیادہ سے زیادہ ہو جائے، تو ان کی نظر دینی مفاد پر زیادہ، دینی فائدہ زیادہ پہنچے. کیا ہے دنیا تو بھائی رہ گزر ہے، رہ گزر گزر گئی، گزران کیا جھونپڑی کیا میدان، وطن بناؤ وطن، وطن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، دینی ترقی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے کچھ مشقتیں قبول کر لیں، دنیا میں کچھ مشقتیں اٹھا لیں، زیادہ وسعتیں زیادہ سہولتیں حاصل نہیں کی، چھوڑ دیں، یہ تو نقصان نہیں ہے، فائدے کی، فائدہ کتنا ہوگا؟ ذرا سی مشقت برداشت کر کے یا سہولت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے رضا میں کتنی ترقی ہو گئی، جنت کی نعمتیں کتنی مل گئیں. دوسرے جو توسیع زیادہ دیتے ہیں تو ان کی نیت بھی صحیح ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آج کل کا جو مسلمان ہے نا، آج کل کا مسلمان، یہ اگر ایسے ہی ذرا تھوڑا بہت بھی چلتا رہے سہولتیں دینے سے، قانون کے اندر اندر سہولتیں دینے سے اگر چلتا رہے تو بھی غنیمت ہے، اگر ان کو احتیاط کا پہلو بتا دیا تو جو کچھ کر رہے ہیں گے وہ بھی چھوڑ کر بھاگ جائے. ان کی نیت بھی صحیح ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ آج کل کا ایمان کیا ہے، کھانا ملتا ہے. سوشلزم والوں نے نعرہ لگایا تھا نا کئی سال پہلے، روٹی کپڑا روٹی کپڑا روٹی کپڑا، ایمان کیا ہے؟ روٹی ملتی رہے. اگر روٹی نہ ملے، ذرا سی تکلیف آئے تو جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں سارے چھوڑ کر بھاگ جائے. اسلام کیا ہے؟ کھانا ہضم ہو جائے. اب وہ بوتلیں ہی پی کے ہضم کرنا پڑے، یہ آج کل کا اسلام یہ ہے کہ حضم ہو جائے. احسان کیا ہے؟ پخانا صحیح ہو جائے. اگر کہیں قبض ہو گیا، پیچش ہو گئی، تو یہ اسلام چھوڑ کر بھاگ جائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح بیان فرمائی آپ کی خدمت میں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس میں عقائد بیان فرمائی. اسلام کیسے کہتے ہیں تو اس نے فروع اور اعمال بیان فرمائے، نماز، روزہ، حج، زکات، وقت. احسان کیسے کہتے ہیں کہ خوب توجہ سے عبادت کرو، پورے خشوع و خضوع سے عبادت کرو، یہ احسان. مگر زمانے کے حالات کے اعتبار سے ایک بزرگ نے وہ فرمائی تفسیر جو میں نے بتائی ہے کہ آج کل کے مسلمان کا ایمان کیا ہے کہ روٹی ملتی رہے. اس زمانے کے مسلمان کا اسلام کیا ہے کہ ہضم ہو جائے. اس زمانے کے مسلمان کا احسان کیا ہے کہ پخانا صحیح ہو جائے. تینوں میں سے اگر کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ یا تو قادیانی ہو جائے گا یا شیعہ ہو جائے گا یا عیسائی ہو جائے گا یا یہودی ہو جائے گا یا چمار بن جائے گا کچھ بھی بن جائے گا. اسلام یہ مسلمان تو رائے ہی مقاصد کے لیے. تو بہرحال آگے نظریات دو ہیں, اہل حق کے نظر, اہل حق جن کو دین پر استقامت ہے, صراط مستقیم پر استقامت حاصل ہے, ان کے نظریات یہ دو ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ قانون کے اندر رہ کر امت کو پوری توسعی اور گنجائش دی جائے ورنہ یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. بعض کہتے ہیں کہ جہاں تک جس حد تک اختیار ہو تو بہتر ہے. یہ تقسیم سمجھنے کے بعد اب یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت زمانے میں منکرات سے روکنے کے بارے میں, بدعات سے روکنے کے بارے میں جو علماء کام کر رہے ہیں ان کو ان تینوں درجات میں لا کر پرکھا جائے. وہ کس میں لا کر؟ کیا خدا نخواستہ مداہن ہے, مداہنت کر رہے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ زیادہ پابندیاں لگا کر تشدد کر رہے ہیں؟ کیا بھی متشدد ہے کہ اللہ کی پابندیوں سے زیادہ پابندیاں لگا رہا ہے؟ یا کیا کوئی عالم ایسا ہے کہ جو اللہ کی پابندیاں بھی توڑ رہا ہے, ان پر عمل نہیں کر رہا, نہیں کروا رہا؟ یا کون سے عالم وہ ہیں جو صراط مستقیم پر متصلب ہیں, مستقیم ہیں, مضبوط ہیں؟ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تحصیل دے رہے ہیں, بعض ایسے ہیں جو احتیاط کا رابطہ دکھا رہے ہیں. آج کل کے علماء کو ذرا اس پر لایا جائے. اس لیے میں نے کہا کہ علماء اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھیں, محفوظ رکھیں, دوسروں تک پہنچائیں. منکرات سے روکنے کے بارے میں, بدعات سے روکنے کے بارے میں, وہ بدعات اور وہ منکرات جو آج کے مسلمان کے معاشرے میں داخل ہو چکے ہیں, آج کے مسلمان میں ان کو بدعات اور منکرات کی فہرست ہی سے نکال دیا. سارے گناہ کرتے رہیں, سب بدعات کرتے رہیں, اس کے باوجود یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ, اولیاء اللہ. کئی روز تک روزانہ کی مجلس میں, روزانہ جو بیان ہوتا ہے عصر کے بعد, اس میں ایک ہفتے سے بھی زیادہ غالباً بیان ہوتا رہا آج کل کے اولیاء اللہ کیسے. کہ اولیاء اللہ بڑے بڑے کبائر میں مبتلا, بڑے بڑے کبائر میں, چند ایک عبادات کر کے سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ بن گئے. وہ خود کو بھی سمجھتے ہیں اولیاء اللہ, دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اولیاء بہت بڑا ولی اللہ, بہت بڑا ولی اللہ. جیسے غالباً گزشتہ جمعہ میں باب العبر میں بتایا تھا, ایک صاحب کا خط, ایک مولوی صاحب کا خط تھا, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو دیوبندی علماء ہیں, دیوبندی علماء سارے کے سارے کو سب بدعات کرتے ہیں جو بریلوی کرتے ہیں, ساری بدعتیں کرتے ہیں. تیجا بھی, چالیسواں بھی, خانیاں بھی, کوئی بدعت نہیں چھوڑ رہے, اس کے باوجود کہلاتے ہیں دیوبندی. بدعتیں ساری کر رہے ہیں, کہلاتے ہیں دیوبندی. حالانکہ دیوبندی ہے تو نام ہی اسی کا ہے کہ بدعات سے بچو. ہر قسم کی بدعات کرتے ہوئے بھی دیوبندی, ہر قسم کے کبائر اور منکرات کرتے ہوئے تھی اولیاء اللہ. تو یہ زمانہ یوں چل رہا ہے. کیا کہا حالی نے حالی، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، مزاروں پہ جا جا مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، اور کیا کسی کو یاد ہے؟ نہیں، وہ سے پہلے چار مصرع تو پہلے پورے ہو جائے نا، کباب کے مہمان ہیں تو ایسے چلیے اب آ گئے. نہ ایمان بگڑے نہ اسلام چاہے. مسلمان کا اسلام کیسا ہے؟ کباب نے کرشمے مانے، آبش پرستی کریں، قبروں کو جا جا کر کے سجدے کریں، سارا ہی کچھ کرتے رہے، ہندوؤں کو بھی شرم آنا لگے، ہندوؤں کو، مگر اس کے باوجود ان کا اسلام اتنا پکا ہے، اتنا پکا ہے کہ وہ کہیں جاتا ہی نہیں ہے. ان کا اسلام نہیں بگڑتا، جو چاہے کرتے رہے. ایمان بگڑے نہ اسلام. یہ بیوی تمیزہ کا وضو ہے. بیوی تمیزہ، ایک عورت کا نام تھا بی بی تمیزہ. وہ ایسی نماز پڑھتی رہتی تھی بلا بھولو. کسی نے دیکھ لیا اور پوچھا کہ ابھی ابھی تو بہانے سے آئی ہے، بھولو کیا ہے نہیں تو ایسی نماز کیسے شروع کر دی؟ اس نے جواب میں کہا کہ جب سے منی کے ابو فوت ہوئے ہیں تو میرا وضو ٹوٹا ہی. اس کا وضو منی کے ابو ہی توڑتے تھے، اس وقت سے وضو ٹوٹا ہی. آج کل کے مسلمان کا اسلام یا دیوبندیت یا ولایت، ولایت ولی اللہ ہونا، یہ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا رہے، دنیا بھر کی بدعات کرتا رہے، یہ پھر بھی ولی اللہ جی ہے، جو بندی جی ہے، سب کو چاہیے. اب سنیے، پہلے تو ہم قرار طرح سے گنوا دوں. تقدیر کی لعنت، ٹی وی کی لعنت، گانے بجانے کی لعنت، داڑھی کٹانے مڈانے کی لعنت، عورتوں میں بے پردگی کی لعنت. بے پردگی صرف یہی نہیں کہ اویار سے پردہ کریں، بے پردگی یہ بھی ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی، وہ بھی بے پردگی ہے، بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہے. بیرونی لوگوں کی بنسبت قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہ کرنا زیادہ خطرناک ہے، زیادہ. پہلی بات تو یہ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحم الموت. شوہر کے رشتہ دار، اس کے بھائی وغیرہ، دیور جیس وغیرہ، ان سے اتنا پردہ کرو، اتنا سخت پردہ کرو، اتنا دور بھاگو جیسے موت ہے. موت بہت خطرناک. اپنے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اوزار ہیں ان سے تو زیادہ خطرناک نہیں. کوئی عورت ایسی بے پردہ جا رہی ہو، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ ایسی کو لے کر کے بھاگ جائے گا. کچھ تو خطرہ ہے مگر اتنا زیادہ نہیں. ان کو دیکھنے کا گناہ ہوگا، اس کو دکھانے کا گناہ ہوگا، مگر بدکاری میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ نہیں ہے. گھروں میں رشتے دار جو آتے جاتے ہیں، چار تخم سمجھتے ہیں، چار تخ، جزازاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ چار تخ ہیں. ان کو چار ذات بھی کہا کرتا ہوں، ذات جو آتے ہیں، پہنوئی نندوئی خالو پھوپا، عورت کے خالو پھوپا شوہر ان کے جو تعلق ہوگا ان سے تو اور بھی زیادہ سخت کر رہا ہے.
یہ نامحرم ہیں، شریعت نے اللہ تعالی نے ان سے پردہ بتایا ہے، پردہ فرض ہے. یہ جو گھروں میں آ بھی جاتے ہیں ان سے خطرہ زیادہ ہے. زیادہ کیوں؟ نمبر ایک، جو لوگ ان سے حفاظت نہیں کرتے وہ اللہ کے قانون کو گویا کہ بیکار سمجھ رہے ہیں، قرآن کو بیکار سمجھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر فرمودات کو بیکار سمجھ رہے ہیں، اور ان پر اللہ کا عذاب پڑتا ہے، عذاب پڑتا ہے. دیکھو تم نے ہمارے قانون کو بیکار سمجھا تو ہم بدکاری کروائیں گے تم سے. یہ اس لیے کہ اللہ کا غضب ہوتا ہے. دوسرے بات یہ کہ بلا حجاب آپس میں باتیں کرنا، ایک بار نہیں بار بار آمد و رفت، اور زیادہ دیر تک، بلکہ جیسے میں نے پہلے ایک بار بتایا تھا کہ آج کل کے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ تو ہنسی مذاق کے رشتے ہیں. ادھر جو رشتے ہوتے ہیں نا دوسرے سسرال والے کہیں گے یہ ہنسی مذاق ہے، یعنی ہنسی مذاق میں یہ جو کچھ بھی کر لو، انتہا تک پہنچ جاؤ، سمندر پار کر لو، کہتے ہیں سر ہنسی مذاق ہے، جو کچھ بھی کر لیے ہنسی مذاق ہے، ہنسی مذاق. زیادہ دیر تک باتیں کرنا، پھر ہنسی مذاق کو بھی سمجھنا کہ ہنسی مذاق سے جو چاہیں کرتے رہیں، پھر بار بار ایسا کرنا، نظر نظر سے جو سزا گئی تو کیا ہوگا، میری محبت کو شاید تو کیا. تیسری بات یہ کہ رشتے دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنا ہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اس کا چاچا داد ہے، وہ تو بھائی ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور وہ تو ہمارا بھائی ہے، اور وہ بلی کا جو ہے چاچا داد بھائی ہے، اپنے اپنے. گھروں میں ان رشتے دار نامحرم رشتے دار کی آمد و رفت سے نہ تو شوہر کا اعتراض ہوتا ہے، نہ دوسرے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، بے حجاب آتے جاتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، روک ٹوک نہیں ہے، بدگمانی نہیں کر رہی تو اپنا ہی ہے. جب نگرانی ہی نہ رہی، کوئی روک ٹوک ہی نہ رہی، اتنی آزادی ہو گئی تو بدکاری تو ہوگی. اس لیے قریبی رشتے داروں سے سخت پردہ ہے، اجنبی لوگوں کی بنسبت ان سے زیادہ پردہ ہے. کیا کروں، بات سوچتا ہوں کہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے، درمیان میں پھر بولی مثال. شادی کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے. کسی بھی چاچا صاحب سے جب شادی چاہتے ہیں تو بیوی، ویسے کہتے ہیں بہن. ایسا بے زیر پر دیوس اور ایسا فریب کار، اللہ کو موقع دینے والا ایسا جو دنیا میں ہو سکتا ہے، ویسے کہ میری بہن ہے، بہن ہے، شروع سے بہن بنانے والا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ شادی کر لے گا تو بہن سے شادی کر لے، ارے مردود تیری بہن ہے تو شادی کیوں کرتا ہے؟ اس کے بعد کیا بتایا کرتا ہوں، اسی کو مثال یاد ہے، یہ جادو کی ڈبیا ہے، جادو کی ڈبیا، جادو کی ڈبیا اگر سے میاں بیوی بھائی بہن، میاں بیوی بھائی بہن، میاں بیوی بھائی بہن، میاں بیوی بھائی بہن، ارے مردوم اللہ کے نافرمان، اللہ کو فریب دینے والے، تو شرم نہیں آتی؟ بہن بھی کہتا ہے شادی بھی کرتا، بے شرم مسلمان، بے شرم تیور. کاش کے تجھے اللہ شرم دے دے تو سارے قصے پاس ہو جائے، شرم آ جائے. اگر اللہ کی طرف سے شرم مقدر نہیں ہے تو ایسے قوم کو اندر تباہ کر دے، مسلمانوں کو پیدا کر دے، شرم آ جائے، شرم.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا یہ وحی یہ وحی یہ فقط ماشی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وحی وہ وحی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر اللہ نے نازل کیا. ہر نبی پر کیا کہ جب تو نے شرم چھوڑ دی تو جو چاہو کرتے رہو, ننگے ناچتے رہو, جو چاہو کرتے رہو. ایک بچہ پنجاب سے آیا جہاں ان کے چچا رہتے ہیں, اپنے چچا کے پاس پنجاب سے کہیں ملنے کے لیے آ گیا. چھوٹی سی عمر کا بچہ, گھر میں جا کر اس کے چچا نے دیکھا, اس نے اپنی کاپی پر لکھا ہوا ہے دیور 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 دیور. وہ کاپی بھر میں جیسے مشق کیا کرتے دیور دیور. بیجے سے بچے سے پوچھا کہ کیوں لکھا ہے, میرا نام لے کر بتایا کہ اس نے بتایا تھا بعد میں کہ دیوس کیسے کہتے ہیں. دیوس اس کو کہتے ہیں جو اپنے رشتہ دار عورتوں کو یعنی بیوی بھی بیٹیاں بہنیں ماں جہاں تک اس کی دسترس ہے, جہاں تک ان کو جو شریعت کے مطابق پردہ نہیں کرواتا, ساتھ آئے چاروں تخم آتے رہے, دیور آتا رہے, جیٹھ آتا رہے, بہنوئی آتے رہے. بہنوئی کے ساتھ عورت وزن پر کیا ہوتا ہے نندوئن. ارے واہ, جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تو چھوڑ ہی دیا. نندوئی نندوئی بہنوئی, ان سے جو پردہ نہیں کرواتا اس کو کہتے ہیں دیوس ہے. یہ شریعت میں دیوس کہتے ہیں. پوچھا بچے سے بھتیجے سے پوچھا کہ آپ نے کیوں لکھا ہے, کہتے میں نے اس لیے لکھا ہے کہ گھر میں جا کر پنجاب جب جائیں گے تو گھر میں جا کر میں اپنی امی سے کہوں گا امی اللہ کا نام اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں اللہ کے سب سے واسطے سے میری بات مان لے. اور بے پردگی کر کے مجھے اور میرے ابو کو دیوس مت بنا. ارے چھوٹا سا بچہ, بات اس کی سمجھ میں آ گئی. یا اللہ, یہاں جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں سر, یہاں نہیں پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کے دلوں میں اس بچے کی بات اتار دیوس کے. یہ باتیں ہو گئی. یہ گناہ جو ہیں ان گناہوں کو آج کے مسلمان نے گناہوں کی شرح سے نکال دیا. اس بارے میں سوچئے, جو ان سے روکتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ متشدد ہے. کہتے دوسرے بھی تو علماء ہیں, سارے علماء اچھے خاصے بالکل خاموش ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں, یہ فلاں کو کیا ہو گیا کہ یہ روکتا ہے, یہ بڑا سخت ہے, بڑا متشدد. اب لائے وہ جو معیار میں نے بتایا. پہلی بات, جو کوئی مسئلہ ایسا سامنے آئے کہ کسی ایک عالم نے روکا دوسرے علماء نہیں روک رہے, مجھے خیال پیدا ہوگا نا کہ یہ شخص تشدد کر رہا ہے, یہ متشدد ہے, دوسرے تو کیسے کرتے نہیں ہے, یہ کرتا ہے, یہ تشدد بڑا سخت ہے. دیکھیے میں ذرا توجہ سے سنیے, اللہ کرے کے پاس سمجھ جائے. پہلا قدم کیا اٹھائیں آپ, پہلا یہ بات سنتے ہی پہلا کام کیا کریں, دوسرے علماء سے استفتاح کریں بلکہ مفتیوں سے. ہر فن کو اصحاب فن زیادہ جانتے ہیں, فتویٰ کس چیز پر ہے شریعت کے حدود کو عام علماء نہیں جانتے, مفتی حضرات جانتے ہیں. پھر مفتی سے زبانی نہ پوچھیں, آپ کے پوچھنے میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے, ان کے بتانے میں ہو سکتی ہے, پھر آپ کے سمجھنے میں ہو سکتی ہے, پھر آپ کے آگے نقل کرنے میں ہو سکتی ہے. لکھوائیں. ایک کسی مفتی نے یا کسی بھی عالم نے بتا دیا کہ تصویر کھینچنا کھینچوانا حرام ہے, اور ہزاروں کھینچوا رہے ہیں, بولتا نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ جلدی سے یہ کہنے لگیں کہ فلاں بڑا سخت ہے اور بہت تشدد کرتا ہے, بہت سختی کرتا ہے, تو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ جہاں یہ خیال پیدا ہو تو فوراً کسی مفتی سے لکھوائیں, لکھ کر دیں اسے کہیں کہ آپ لکھیں. جب وہ لکھے گا تو ذرا سوچ سمجھ کر لکھے گا. یہ بھی خیال ہوگا کہ میں نے جو لکھ دیا تو اس کو دوسرے علماء اور دوسرے مفتی اہل فن دیکھیں گے, غلط ہوا تو کیا کہیں گے, گرفت کریں گے, مجھے پکڑیں گے تم نے غلط کیوں لکھا. سوچ سمجھ کر لکھے گا, ہوش سنبھال کر لکھے گا. لکھوائیں کسی مفتی. مینان میں فیس فت تو آپ کا اشکال کسی سے حل ہو جائے گا, کوئی لکھ کر نہیں دے گا. کیا ثابت ہوا کہ جس نے کہا کہ تصویر رکھنا حرام ہے اور ان گناہوں میں سے کوئی بھی پردے کے بارے میں ہو, تصویر کے بارے میں ہو, تو آپ کو پھر یقین ہو جائے گا کہ یہ تشدد نہیں کر رہا ہے. تشدد کے معنی کیا کہ شریعت کی پابندیوں پر کوئی پابندی بڑھا دے. اگر اس نے کوئی پابندی شریعت کی پابندی پر خود بڑھا دی ہے, وہ ہوا نا تشدد, خود بڑھا دی ہے, تو دوسرے جو اللہ کے قانون کے خواب ہیں مفتی, تو ان میں سے کسی کی بھی لکھوائیں تو نماز میں اسی پر تو مسئلہ یہیں حل ہو جائے گا. یہ کر نہیں دے گا تو سمجھ لیں کہ وہ دوسرے لوگوں کی کوتاہی ہے. یہ کہنے والا متفلب ہے, مضبوط ہے, متشدد نہیں ہے, شریعت کا قانون بتاتا ہے. اس پر دو تین مثالیں بھی سمجھ لیں. ایک بہت پرانی مثال, عیدگاہ کی بات, نازنا باغ کی عیدگاہ کی بات, کئی بار پہلے بتا چکا ہوں, جلدی جلدی بتا دوں. ایک بار ہم نے یہ طے کر لیا جیسے عبادت خانے کو ہندوؤں کا کیا ہوتا ہے مندر, نازما باد کے عید والے عبادت خانے کو مندر نہیں بنے گا, یہاں تصویر نہیں لے گا. تصویریں تو مورتیاں تو اس میں ہوتی ہیں نا مندروں میں. ایک تو خواجہ بھی آئل میرے ساتھ تھے تھوڑے سے, فوٹوگرافر کھڑا ہوا تصویر لینے کے لیے, میں نے ایسے ذرا کہا اس کو کہ بھائی چھوڑ دو مت کرو, یہ اس کے دماغ میں بات نہیں اتری. ایک طالب علم جو میرے ساتھ تھا ایرانی تھا, ایرانی چھوٹا سا خط, ارے چھوٹا سا ہے جی, دوبارہ بتا, وہ کھڑا ہو گیا, کہتے تو یہ ہوٹل کریں گے. مجھے تو ایسے سنا دیا کہ قاتل کی وجہ قتل کہہ رہے تھے, یا جوش میں نکل گیا, یا ایرانی زبان میں ہو سکتا ہے پاک وہ رے کہہ دیتے ہیں. تو یہ نہیں, وہ کہا مجھے ابھی قتل کرتا ہوں, ابھی قتل کرتا ہوں. لال لال آنکھیں نکال کر ایسے جو کہا تو وہ ایک دو قلم قدم اس کی طرف پڑا بھی, وہ جو کھا وہ فوٹوگرافر بہت موٹا لمبا بہت مزدور, اور یہ بیچارا چھوٹا سا دبلا تھا, قیمت حق پر صاحب دل کنجی, قیمت حق صاحب دل, یہ حق کی حیبت ہے, حق کی حیبت. چھوٹا سا آدمی ہو اتنا موٹا بھاگ ہاتھ لگتا, پتا ہی نہیں کہاں چلا گیا, نظر ہی نہیں آیا, بعد میں بھی نظر نہیں آیا, واللہ عالم کیا تھا. کن میں سیدھا گھر پہنچا ہوگا تو ہانپ رہا ہوگا, بیوی نے پوچھا ہوگا کیا ہے, کیا ہے, وہ کہتا ہوگا جان بجے ڈاک پائے, جان بجے بیگم پہلے مجھے پانی پلاؤ, پانی پلاؤ, پانی وانی پی کر ذرا پھر پوچھا ہوگا, پھر جب بس کچھ نہ پوچھو جان بجے ڈاک, وہ تو بعد میں نظر آیا ہی نہیں. نماز کے بعد ایک دوسرا فوٹوگراف آیا. اس نے اپنی نان سے پوچھا مجھ سے کہ اگر یہ حرام ہے تو دوسرے علماء کیوں کھجواتے ہیں؟ بڑے بڑے جلسوں میں اخباروں میں ان کی تصویریں آتی ہیں. اگر حرام ہے تو مجھے کیا ضرورت کہ میں بیوی بچوں کا پیٹ حرام سے پالوں؟ میں حلال مزدوری بھی تو کر سکتا ہوں. دیکھیے اس کا جذبہ کیسا چل رہا ہے. میں حلال بھی تو کما سکتا ہوں، حرام ہی سے کیوں اپنا پیٹ اور بیوی بچوں کا پیٹ پالوں؟ مگر یہ دوسرے علماء تو سب کرتے ہیں. بس ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علماء جو احتیاط نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے بچاتے، ان کی بدعملی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان گناہوں کو جائز سمجھ رہے ہیں. داڑھی مڈانے کٹانے کو جائز سمجھنا، بے پردگی کو جائز سمجھنا، تصویر سازی اور رکھنے کو جائز سمجھنا، تو سارے لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ علماء کچھ کہتے تو ہے نہیں ہے. اس لیے ایک قصہ تو یہ ہو گیا. دوسرا قصہ چند سال پہلے کی بات ہے. ایک بہت بڑے دینی ادارے میں، بہت بڑا، کتنا بتاؤں آپ کے تصور سے بھی بڑا، بہت بڑا دینی ادارہ، پوری دنیا میں اس کی شہرت، وہاں کے محتمن صاحب کا انتقال ہو گیا. میں یا دوسرے روز تعزیت کے لیے ان کے میں تعزیت کے لیے پہنچا. یہ بہت مشہور تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا نام تھا. ان کی وفات کی وجہ سے بہت بڑے بڑے علماء بہت دور دور سے، پورے پاکستان سے بہت بڑے بڑے علماء، کئی سو علماء بیٹھے، کم سے کم 250-300 تو ہوں گے، اور سب علماء بڑے بڑے بہت مشہور علماء. میں حاضر ہوا، میں نے ان کو تعزیت کا مسنون طریقہ بتایا. میں نے پہلے یہ بھی عرض کر دیا کہ آپ سب علماء ہیں ماشاء اللہ، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، تو سب کو معلوم تو ہے ہی. میں جو بتا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، ماشاء اللہ بہت بڑے بڑے ہیں، سارے بڑے بڑے علماء ہیں. میں صرف استحضار کے لیے بتا رہا ہوں، استحضار، تاکہ بات ذرا ایک دوسرے کے سامنے آئے تو اور دلوں میں اترے، اس لیے بتا رہا ہوں. میں ابھی بتا کر خاموش ہوا ہی تھا، ایک عامی شخص سامنے سے آ جاتا، عامی، کوئی عالم ہو کوئی بڑا ہو، ایسے عام سال آ کر بیٹھا اور بیٹھ کر کہنے لگا کہ فاتحہ پڑھو. خود بھی ہاتھ اٹھا لیا اور جب کہا فاتحہ پڑھو تو جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب نے ہاتھ اٹھا. ایک جاہل کے کہنے سے ایک بیوا تھی، اس نے آ کر جو کہا تو سب نے ہاتھ اٹھا. تو میں نے کہا کہ میں ابھی تو بتا چکا ہوں کہ مسنون طریقہ کیا ہے، ابھی تو میں نے بتایا ہے، یہ کیا ہو رہا، کون سا کیسے؟ میں نے کہا فوراً اللہ کی رحمت ہے. اگر وہ لوگ کہتے نہیں نہیں اس کی گنجائش ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر اس میں اپنی سوکھی بھی محسوس کی ہوگی کہ ہاتھ اٹھائے اور میرے کہنے سے ایک دم رکھ دیے. یہ صرف اور صرف اور صرف میرے اللہ کے رحمت فوراً لوگ اس سے ہو گئے. اگر میں نہ کہتا، وہاں موجود نہ ہوتا، حالانکہ میں نے سمجھا بھی چکا تھا، اس کے باوجود ایک آنی آدمی داخل ہوا اور اس کا یہ کہنا کہ فاتحہ پڑھے، سارے کا سارا. تیسرا قصہ چن لیجیے، وہ مثال کے لیے تین ہی کافی ہے، ورنہ تو یہاں تو سارا تاثر ہی ہو گیا. کیا بتاؤں کیا بتاؤں، تین میں بارہ کا سوتی رہا. تو تیسرا قصہ، ایک استفتاء ابھی آیا ہے، ابھی دفتر میں موجود ہے، جو چاہے آپ دیکھ دے، اصل حق دفتر میں موجود ہے. اسلام آباد سے آیا ایک استفتاء نے مسئلہ پوچھا ہے اسلام آباد سے. پوچھنے والی ایک تنظیم ہے، تنظیم ہے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دین کا درد عطا فرمایا وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم بھی اسکول کالج اور یونیورسٹیوں وغیرہ کی تعلیم بھی جہاں دی جاتی ہے جو وہاں کے اساتذہ ہیں اور جو وہاں لوگ پڑھتے ہیں سارے دین دار بنے مبارک اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے. اس مقصد کے لیے انہوں نے پڑھانے کے لیے بڑے بڑے دینی جامع عورت سے بڑے بڑے فوج بڑے بڑے علماء لیے جامعہ کو جامعہ فلاں جامعہ فلاں جامعہ فلاں سمجھتے ہیں نا جامعہ دار العلوم جیسے پہلے کہتے اب جامعہ ہو جاتے جیسے ہمارا دار العلوم کو رنگی اور یہ جامعہ نیو ٹاؤن جامعہ خیر المدارس ملتان جامعہ اشرفیہ ایسے بڑے بڑے جامعات سے سوال میں دیکھا ہوا ہے بڑے بڑے دینی مشہور اداروں سے انہوں نے علماء فضلاء لیے تاکہ جو مقصد ان کا ہے کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھی دین پیدا ہو بھائی ان کو دین سکھائیں نگرانی کریں. ان استادوں میں سے بہت بڑے فاضل بہت بڑے عالم وہ انگریزی بال رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ منتظر نیند نے ان کی خوشامد کی منت سماجت کی مولانا آپ حضرات کو تو یہاں بلایا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کریں تو آپ خود ہی جب کریں تو دوسروں کی اصلاح کیسے ہوگی آپ اپنے بال شریعت کے مطابق کر لیں انگریزی بال نہ رکھیں اندر کیا کچھ ہے سب سے بڑا اثر تو ظاہر کا پڑتا ہے آپ کا ظاہر درست نہیں ہوگا تو یہ لوگ کیسے بنیں گے ہمارا تو مقصد ہی الٹا کرا دیا آپ نے آپ کو دیکھ دیکھ کر سارے پھر ایسے ہی بنیں گے تو وہ مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں جواب کئی تعبیلیں کبھی یہ کہ یہ انگریزی نہیں ہے کچھ اور ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ انگریزی بال رکھنا جائز ہے اور ایک بات جو اب بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ وہ مولانا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ بچپن سے لے کر اب تک میری زندگی گزری ہے جامعات بڑے بڑے دینی اداروں میں فلاں دار العلوم میں فلاں دار العلوم میں فلاں دار العلوم میں وہاں کے محتمین بھی بڑے عالم اور بزرگ اور میرے اساتذہ بھی بڑے بڑے علماء اور طویل کے جبال اور پہاڑ ہیں انہوں نے تو کبھی مجھے روکا نہیں تو معلوم ہے جائے گا آپ لوگ اور روک دے بات انہوں نے نہیں روکا میں جس جامعہ میں پڑھا اتنی زندگی گزار دی اتنے بڑے بڑے استادوں کے پاس تو کسی نے بھی نہیں روکا. آپ سمجھ میں آئی اردو والے قصے سے ایک ہو گیا دوسرا وہ ہاتھ اٹھانے کا ہو گیا تعزیت میں تیسرا یہ ہو گیا کہ مجھے کسی نے روکا ہی نہیں. اب انداز لگائیں اس سے کہ اگر لاکھوں کروڑوں نہیں روک رہے یہ کہتا ہے کہ دعائیں تو بھائی جلدی سے زبان کھول کر یہ کہہ دیں کہ یہ تشدد کر رہا ہے یہ متشدد ہے تو اس کا راستہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں روکتے یا نہیں عمل کرتے تو ان سے آپ استفاع کریں اس ادارے کے مفتی کو بھیجیں علماء کے قول کو نہ دیکھیں ان کے عمل کو نہ دیکھیں فتوا کو دیکھیں کہ شریع حدود ہیں کیا شریعت کے حق معلوم کریں. تو جو شخص شریعت کے مطابق عمل کرواتا ہے وہ متشدد نہیں وہ متفلب ہے مضبوط ہے اور جو لوگ نہیں کرتے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں یا نہیں روکتے ہیں وہ کیا ہیں مداہن ہیں یا غافل ہیں یا نفس پرست ہیں. تین نام غالباً میں نے ان کو بتایا تین میں سے کچھ کہنے یا تو مداہن ہیں یا نفس پرست ہے یا غافل ہیں نہیں کر رہے. ایک بات اور رہ گئی اسی میں اب کہ جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں ان کی میں نے دو قسمیں بتائیں ایک وہ تساہل توسیع اور دوسرے وہ کوئی احتیاط کر لیتے ہیں ان میں بھی اب ذرا دیکھ لیں 99 فیصد کا تو میں نے کہا کہ فیصلہ اسی سے ہو جائے گا کہ جو مسائل آپ کسی مفتی کے ہاں بھیجیں گے وہ کہتے جائیں گے. تصویر سازی حرام، گانا بجانا حرام، گاڑی اڑانا کٹانا حرام. ان کی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں. مفتیوں کی کتابیں اسی زمانے میں جو زندہ مفتی ہیں کتابیں موجود. 99% کو یہیں سے فیصلہ ہو جائے گا. باقی رہ گیا 100 میں سے کچھ ایک آدھ مسئلہ، اس میں رائے کا اختلاف ہو گیا. یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، چھوڑ دو. دوسرا کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، گنجائش دے دی جائے. اس کی ایک مثال سمجھنا، یہ احتیاط کی احتیاط کی جائے یا نہ کی جائے اس کی مثال سمجھ لیں. آپ قصائی کے ہاں سے گوشت لے کر چلے پلیٹ میں، تو ایک سمجھدار مل گیا، اس نے کہا کہ بھائی چیلیں بھی ہیں تو شاید اوپر سے کوئی جھپڑ لے اور مال لے کر چلے گا، دھیان کر دے گا. وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ احتیاط کی بات کر رہا ہے، احتیاط ہے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسے لکڑی وکڑی لے لو. ذرا یہ ہے کہ اگر چیز کوئی لے بھی گئی کوئی گوشت، تو یہ ہے کہ پھر وہ اگر گرا دیا اس نے آگے جا کر تو اٹھا لیں گے، دھو لیں گے، اس کو استعمال کر لیں گے. اور اگر چیل سے نہیں چھڑا سکے تو گولی مار دیں گے، چیل مر جائے گی، گوشت ہمارا واپس آ جائے گا. تو گوشت جھوسا نہیں، کچھ نہیں، وہ دھو لیں گے پھر اس کو کھا لیں گے. ایک وہ ہے کہ توصیف اور توصیف، کیا اب اوپر رومال وال لینا ہے ایسے لے جاؤ، یا کسی کے پاس نوٹوں کی گڈی ہے. ایک کوئی ہمدرد احتیاط والا یہ کہتا ہے نہیں احتیاط کرو، چھپا کر ایسے ہاتھ میں پکڑے جا رہے لوگوں کو دکھا دے ہوئے، چھپا کر کے بھی ایسی جگہ پر کہ لوگ میسے میں بھی ایسے ہوا کے پاس چھپاتے ہیں کہ کٹے تو سب کچھ ہی کر جائے. چھپا کر لے جاؤ، چھپا کر جتنا زیادہ چھپا سکتا، کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ ہے بھی یا نہیں، اتنے چھپا. احتیاط کی بات بتا رہے ہیں، یہ احتیاط. اور ساتھ یہ ہے کہ جس کو کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہے. اگر اس کے ساتھ ہمدردی نہ ہوتی تو خود احتیاط کر دیتا، اس کو نہ سمجھاتا. جو دوسروں کو احتیاط کا سبق دیتا ہے، اس کی دلیل ہے کہ امت کے ساتھ اس کو محبت ہے، ہمدردی ہے، بچانا چاہتا ہے اس کو نقصان سے. اور دوسرے نے یہ اس نے نوٹوں والی، ارے کیا ہوا، آپ نے لے جانا، کون لے جائے گا، کوئی نہیں لے جاتا. اور اگر کوئی چھین کر لے بھی گیا تو پھر گیا کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں اس میں، فلاں سے فلاں سے پھر مقدمہ کر کے پیچھے پولیس وغیرہ پھر لے لیں گے. جبکہ ہم واپس لے لیں گے تو نوٹ کو گیس تھوڑا ہی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، جیسے کہتے ویسے کی ویسے پھر مل گئے، کیا ہو گیا اس کو. اسی طریقے سے پردے کا اور باتیں تو الگ رہیں، جلدی جلدی وقت کم رہ گیا. پردے کو قیاس کریں، ایک شخص وہ ہے جو اپنے اندر بھی احتیاط رکھتا ہے، امت کے ساتھ اس کو ہمدردی ہے، ہمدردی ہے. فالجہ میں پردہ کرواؤ، پردہ. وہ یہ کہتا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ دیکھو اگر وہ نوٹ چلا گیا اور پھر واپس آ گیا تو گھسا نہیں، اور عورت چلی گئی واپس آ گئی تو اس کا کہہ سکتے ہیں کہ گھسی تو ہے نہیں. جب وہ جیسا بابا والا خود سادہ سننے جیسا بات والا وقت تو ختم ہو رہا ہے، آج 5-6 منٹ دیر سے روبس کر دیں گے، برا تو کرنا ہے نا. جیسا بات والا خود کا کیا ہے، جیسا بعد میں ایک DIG ہمارے جاننے والے تھے، ان کے چچا ہمارے جاننے والے تھے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کا قصہ بتایا. DIG نے تمام بدوچوں کو جمع کیا، خطاب فرمایا کہ دیکھو تم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دنیا ترقی کتنی کر گئی، دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی اور تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل، ایک دوسرے کو قتل، اور کیسے پسماندہ بنے ہوئے ہو، کچھ ترقی کرو. کیوں قدر کرتے ہو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ یہ بڈھا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بیویاں ہیں سونے کے برتن, ہماری بیویاں ہیں مٹی کے برتن, کچی مٹی کے برتن. ہمیں کہیں تھوڑا سا شوبھا ہوتا ہے کہ کسی نے نظر اٹھائی, ذرا سا بدکاری کا شوبھا ہوا, مٹی کا برتن جو ہے اس کو توڑ دو, کتا سونگ جائے مٹی کے برتن کو, کتا سونگ جائے توڑ دو. آپ لوگوں کی بیویاں سونے کے برتن, اس میں اگر کتا پانی بھی پی جائے, سونگنا لگ رہا چاٹتا رہے, پانی پیا کر چاٹتا رہے, رات دن چاٹتا رہے, کیا ہوا؟ اٹھاؤ پانی وانی گرا تو بولو کیا جیسا اس کا. بولتی ہے جی صاحب کہتے میں تو پانی پانی ہو گیا, اتنا شرمندہ اتنا شرمندہ کہ خطاب ہی ختم کر دیا پہن کے, کسی تمہاری لیے سونے کے برتن. تو بھائی اگر کسی نے اپنی بیویوں کو سونے کے برتن سمجھ رکھا ہے کہ نوز کو لے اڑا واپس آ کر کیا ہوا, گوشت کو چیل لے گئی واپس آ کر کیا ہوا, بیوی کو بھی لے گیا واپس آ کے سونے کا برتن کیا ہوا, کوئی بات ہی نہیں. اگر تو یہ خیال ہے کرو اس کا تو کوئی علاج ہے. دوسری بات اس کے ساتھ یہ کہ گوشت خود نہیں اڑتا, نوٹ خود نہیں اڑتے, عورت تو خود اڑتی ہے, پر بہت ہی عورتیں شوہروں کو جو خود اڑا کر لے جاتی, فرق ہے یا نہیں؟ عورت تو خود اڑتی. پھر یہ اڑنا اڑانا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بے اونی ہیں, ان کو تو اڑنے اڑانے کی ضرورت بھی ہے کہیں بگا کر لے جائیں. اور جو گھروں میں سلسلہ چاروں تخم اور بہنوئی نندوئی اور دیور وغیرہ, دیور کے معنی یاد رکھیں, دیور کے معنی دوسرا شوہر, کئی بار پہلے بتا چکا ہوں یہ ہندی لفظ ہے جس کے معنی دوسرا شوہر. وہ سارے ایک ہی شادی ہوتی ہے, جتنے بھائی ہیں سارے سمے سب شوہر بنتے ہیں, تو سکھ والا تو سب لوگ آتا نہیں, جن کے ذہن میں ہے دوسروں کو بتائیں, آگے بھی تو کچھ بات پہنچایا کریں, ساری باتیں میں کیسے پہنچاؤں گا, لکھوں والا پیسہ پہنچائے آگے. اچھا چلیے, تو گھروں میں جو ہیں وہ تو کہیں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بڑے آرام سے بڑے اطمینان سے سارے کارخانے گھروں میں چل رہے ہیں, بہت سے واقعات میرے سامنے ہیں جن کے گھروں میں یہ کام ہو رہے ہیں, وہ خود مجھے بتا رہے ہیں ایسے خالہ زاد کے ساتھ ہو رہے ہیں, چچا زاد کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو ہم کو تو کہیں اڑانے کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو بھلے آرام سے گھروں میں نہ خرچ برداشت کرنا پڑے, نہ اور کوئی تکلیف ہے, نہ علاج کے لیے, نہ اور وہ سارے والدین کرتے رہے اور اپنے سارے سے فکر کرتے. اللہ تعالی اس کام کو بتائے گا. ایک بات تو یہ اب ہو گئی کہ اگر کوئی کہتا ہے یہ احتیاط کرو تو اس کو تشدد کیوں کہتے ہو؟ وہ تو امت کے ساتھ اس کو درد ہے, محبت ہے, شریعت کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے وہ احتیاط سے کام لیتا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیں, حضرت حکیم الامہ قدس سرہ کم ملفوظ کتاب میں چھاپا ہوا موجود ہے, چھاپا ہوا کتاب میں موجود ہے, پہلے بھی ایک بار بتایا تھا, فرمایا کہ بچی کو 7 سال کی عمر سے پہلے اغیار سے پردہ کروا دیا جائے, 7 سال کی عمر ہونے سے پہلے اغیار سے پردہ کروایا جائے, اور جب 7 سال کی عمر ہو جائے تو اپنوں سے. یہ ہے ان کی احتیاط. میں تو کہتا ہوں 10 سال میں پردہ کرواؤ, اب بتائیے. میں تو احتیاط والی بات بھی نہیں بتا رہا, میں تو تسال اور توسیع گنجائش دے رہا ہوں. تو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تشدد کرتا ہے, تشدد اور اکابر, جلدی جلدی پہلے کو کہا کہ اس سے بھی دو چار بتا دوں, ان کی ارشادات بتا دوں. کئی سو سال پہلے سے حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بہو اس تنہائی میں جمع نہ ہو اور داماد اور خوش دامن تنہائی میں جمع نہ ہو, رضائی بھائی بہن تنہائی میں جمع نہ ہو. حالانکہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے, ان کے شریعت میں پردہ نہیں ہے, یہ کبھی تنہائی میں جمع نہ ہو. کئی سو سال سے لکھتے چلے آ رہے ہیں اور زمانہ بدماشی میں ترقی تو کرے, لمحہ بلمحہ تو کئی سو سال پہلے یہ فرما دیا کہ اگرچہ پردہ تو نہیں ہے ان سے مگر تنہائی میں جمع ہے, ایسی جگہ جہاں کوئی تیسرا نہ ہو یہ نہ بیٹھے. اور حضرت حکیم الامہ قدس سے روح صابر میں سے ابھی ابھی گزرے ہیں, سب لوگ جتنے بھی یہ پردے وردے کی باتیں کرتے ہیں یہ سارے ان کو مانتے ہیں پڑے ہیں. تو انہوں نے تو یہ فرمایا کہ 7 سال کی عمر سے پہلے اغیار سے پردہ کرواؤ, اور 7 سال کی عمر ہو جائے تو پھر اپنوں سے بھی پردہ کرواؤ, ان کا فیصلہ ہے لیکن وہ موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ چلیے اگر اس پر ہمت نہیں ہو رہی کرنے کی تو 10 سال کی عمر ہونے پر پردہ فرق ہے, لڑکے کی عمر 10 سال ہو جائے یا لڑکی کی ہو جائے تو بتائیں کہ درمیان میں جو دو قسمیں, ایک وہ جو متساہل ہیں اور ایک وہ جو ذرا زیادہ مضبوطی سے خان محتاط ہیں, تو حضرت حکیم الامہ قدس سرہ نے جو احتیاط بیان فرمائی تو میں تو اس میں تساہل کر رہا ہوں اور گنجائش دے رہا ہوں کہ 10 سال تک بھی گنجائش ہے, بشرط ہے کہ کچھ نگرانی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے.
عیدگاہ والے فوٹوگرافر کی بات ادھوری رہ گئی جب اس نے یہ کہا کہ بڑے بڑے علماء تصویریں کھنچواتے ہیں اور ان کی تصویریں اخباروں میں آ رہی ہیں, اگر یہ کام واقعتا ناجائز ہے, ہم تو علماء کے اس عمل کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ جائز ہے, اگر واقعتا ناجائز ہے تو ہم اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ حرام سے کیوں پالیں, ہم تو حلال کاروبار کر سکتے ہیں. میں نے اس کو یہ جواب میں کہا کہ آپ ان علماء سے جا کر کے معلوم کریں, ان سے پوچھیں, اگر کوئی ایک عالم بھی ان میں سے یہ کہہ دے کہ تصویر کھینچوانا جائز ہے تو مجھے بتائیں. مقصد یہ ہے کہ علماء کے عمل کو نہ دیکھیں, جو طریقہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کسی مفتی کے پاس جائیں, تحریری استفتا کریں, تحریری جواب لیں, اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو حضرات گناہوں سے روکتے ہیں خود رکتے ہیں, گناہوں کو چھوڑتے ہیں, بچتے ہیں, دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا یہ عمل تشدد نہیں ہے, وہ تو صراط مستقیم پر متفلب ہیں, مضبوط ہیں. جو گناہوں سے نہیں بچتے اور لوگوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے وہ متاہم ہیں, نفس کے بندے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ 99% آپ کو یہ تجربہ ہو جائے گا تحریری استفتاء پیش کرنے سے اور اس کا جواب دینے سے کہ جو معاشرے میں گناہ داخل ہو چکے ہیں ان سے روکنا یہ تشدد نہیں ہے, بلکہ جو لوگ ان گناہوں سے نہیں روکتے اور اس میں مشغول رہتے ہیں, خود مرتکب ہیں, دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتے, وہ متاہن ہیں, غافل ہیں, نفس کے بندے ہیں. تشدد اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کی پابندیوں سے زیادہ پابندیاں لگائی جائیں. پشاور کا قصہ یاد آ گیا کہ پشاور میں ایک شخص نے جب میرا یہ شرعی پردہ یہ بات بڑا تو وہاں انہوں نے آپس میں میاں بیوی نے جب یہ دیکھا تو دونوں نے متفق طور پر پردے کا طے کر لیا کہ آئندہ ہم پردہ کریں گے. ان کے گھر میں سے کسی نے مجھے خط لکھا, اس میں یہ لکھا کہ آپ نے یہ کتاب بہت سخت لکھی ہے، آپ نے دنیا میں فتنہ برپا کر دیا ہے، دنیا کو تباہ کر دیا ہے، آپ اپنے سامر سے توبہ کریں اور 15 دن کے اندر اندر مجھے اطلاع دیں، توبہ بھی کریں اور ساتھ یہ بھی وعدہ کریں کہ آئندہ کبھی اس کتاب کو نہیں چھاپوں گا، 15 دن کے اندر اندر مجھے اطلاع کریں، ورنہ یہ کہ میں یہاں پشاور میں مقدمہ کروں گا، مقدمہ کے سارے مصارف بھی تیرے ذمے ہوں گے۔ اس کو یہ جو خیال پیدا ہوا کہ میں تشدد کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ علماء کہتے نہیں ہیں، اگر علماء کہتے رہتے، بیان کرتے رہتے تو عوام کو یہ خیال پیدا نہ ہوتا کہ کہنے والا متشدد ہے، وہ حقیقت سمجھ جاتے کہ کہنے والا تو متشدد نہیں ہے، جو نہیں کہتے اور گناہوں سے نہیں بچتے وہ متعین ہیں، نفس کے بندے ہیں۔ شبد تو یہ ہے کہ شریعت کی پابندیوں سے زیادہ پابندیاں لگائی جائیں، جیسے کہ اہل بدعات کرتے ہیں، یہ کیسی کیسی پابندیاں لگا رہے ہیں، یہ سال ثواب جو رسوم اختیار کرتے ہیں ان میں پابندیوں پر پابندیاں، کیسی کیسی پابندیاں، رحمان نے تو آزادی دی ہے جہاں چاہو جس طریقے سے چاہو جو چاہو جو عمل چاہو کرو، اس کا فلاح بسوں کو پہنچ جائے گا، رحمان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، مگر شیطان نے کیسی پابندیاں لگا دی، تیسرے ہی دن کرو، پہلے میت کے وہاں جا کر کرو، اکٹھے ہو کر کرو، آگے پیچھے نہیں، بلکہ وہیں جا کر اسی وقت میں حالت اجتماع میں یہ کام کرنے ہوں گے تو ثواب پہنچے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ رحمان کی طرف سے تو اتنی آزادی ہے کہ جب چاہو جہاں چاہو جو چاہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، اپنی آزادی سے کرتے رہو۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے پر کتنی پابندیاں لگا دی، مسجد ہی میں پڑھو، جمعے کے دن ہی پڑھو، اجتماعی طور پر سب لوگ اکٹھے ہو کر پڑھیں، آپس میں آواز ملا کر پڑھیں، غالباً یہ بھی ہے کہ ان میں سے ایک امام بنے دوسرے مقتدی بنے، یعنی ایک کہلوائے اور دوسرے کہیں اس کے پیچھے پیچھے۔ حالانکہ رحمان کی طرف سے تو اتنی آزادی ہے کہ درود شریف جہاں چاہو جس وقت چاہو جتنا چاہو جس حالت میں چاہو سب اللہ تعالیٰ کے قبول ہے، مگر یہاں تو پابندیوں پر پابندیاں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ آوازیں ملا کر پڑھیں، جماعت کی صورت میں پڑھیں، مسجد ہی میں جا کر پڑھیں، جمعے کی نماز جمعے کے دن ہی پڑھیں، جمعے کی نماز کے بعد پڑھیں، کتنی پابندیاں لگا دی، جو شریعت کی پابندیوں سے زیادہ پابندیاں لگائے اس کو متشدد کہتے ہیں، اس کے عمل کو تشدد کہتے ہیں۔ پھر تعجب یہ ہے کہ جو لوگ شریعت کی پابندی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندیاں نہیں کرتے، جن کو میں نے بتایا کہ نفس کے بندے متعین ہیں، وہی دوسری جانب شریعت کی پابندیوں پر زیادہ پابندیاں لگا کر بدعتیں کر کر کے وہ لوگ متشدد بھی ہیں، درمیان میں صراط مستقیم کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی صراط مستقیم پر ہوگا جس میں تسلب اور مضبوطی ہوگی اللہ کی راہ پر، وہ جیسے گناہوں سے روکے گا، متعین لوگوں کو سمجھائے گا، نفس کے بندوں کو سمجھائے گا، اسی طریقے سے شریعت کی پابندیوں پر زیادہ پابندیاں لگانے والے بدعتی لوگوں کو بھی سمجھائے گا۔ مگر تعجب ہے دنیا بھر کہ جو صراط مستقیم پر متقلب ہے، مضبوط ہے، اس کو متشدد کہتے ہیں، اس کے روکنے کو اور خود بچنے کو تشدد کہتے ہیں، اور جو نفس کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لگائی پابندیوں پر اپنی طرف سے پابندیاں لگاتے چلے جا رہے ہیں تو ان کو کوئی کوشش نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سب صراط مستقیم پر قائم رکھیں, تشدد سے بھی بچائیں, مداہنت سے بھی بچائیں. صراط مستقیم پر صحیح طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرما دے. پھر حقیقت نفس شیطان انسان کو صراط مستقیم کی طرف نہیں آنے دیتا. یا تو شریعت کے احکام پر اور پابندیوں پر عمل کرنے ہی نہیں دے گا, مزاحم بنائے گا مزاحم. نفس اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے, شیطان اپنے بندے بنانا چاہتا ہے. اور یا پھر چوکیدار کی راہ سے یعنی صراط مستقیم سے بڑھ کر اپنی طرف سے پابندیاں لگا رہے ہیں کہ رحمان نے جو پابندیاں نہیں لگائیں ہم لگائیں گے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلہ میں اپنا قانون جاری کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکومت کے مقابلہ میں اپنی حکومت جاری کرنا چاہتے ہیں. جو احکام اور جو پابندیاں اللہ نے نہیں لگائیں اپنی طرف سے لگا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت سے اللہ کی حکومت سے کم تھوڑا ہی ہے, یا ادھر یا ادھر. سوات مستقیم پر نہیں, یا مظاہم ہیں یا متشدد ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی تقدیر اور نصرت سے جو لوگ صراط مستقیم پر قائم ہیں یعنی اللہ کی تمام پابندیوں پر عمل کرتے ہیں, کسی بھی کوتاہی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی عامل بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسرے طرف اللہ تعالیٰ کی پابندیوں پر زیادہ کوئی ایک پابندی بھی اپنی طرف سے نہیں لگاتے, یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر استقامت اور پسند پر مضبوط عطا فرمائیں, افراط اور تفریق کی لعنت سے اللہ تعالیٰ اپنے کو حفاظت نہ رکھے. اللهم بارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.